الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال تبارك وتعالى في سورة الحديد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم وقال الإمام مالك رحمه الله راويا عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمين يا رب العالمين حضرات آج کی گفتگو کے لیے ایک تو اس تسلسل کا تقاضا ہے کہ جو ہمارے ان اجتماعات میں گفتگووں کا چل رہا ہے کہ اسی سلسلے کو آگے بڑھایا جائے جس کا کہ میں نے پچھلی گفتگو کے اختتام پر وعدہ بھی کیا تھا اور ایک تقاضا یہ ہے کہ ملک میں جو تازہ ترین صورتحال پیدا ہوئی ہے اس کے بارے میں بھی کچھ اظہار خیال کیا جائے میں نے جب غور کیا تو مجھے یہ نظر آیا کہ حسن اتفاق سے یہ دونوں تقاضے باہم مربوط ہیں متضاد نہیں ہیں ان دونوں کے مابین گہرا ربط ہے لہذا میں آغاز تو کر رہا ہوں اپنی پچھلی گفتگو کے تسلسل کے ساتھ لیکن اسی میں انشاءاللہ تعالی جو تازہ ترین صورت ہمارے ملک میں اب انتظامی اعتبار سے ظاہر ہوئی ہے اس کے بارے میں بھی اپنی رائے بیان کروں گا آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دو جمعوں سے جو موضوع ہمارے ہاں زیر بحث تھا وہ یہ کہ جو خارجی اور داخلی صورتحال اس وقت پاکستان کو درپیش ہے اس سے نبٹنے کے لیے اور مختلف قسم کے جو دباؤ ہیں خارجی اور بیرونی اور اندرونی اور داخلی ان سب سے عہدہ برا ہونے کے لیے جہاں ایک طرف اس بات کی ضرورت ہے کہ اعدوا لہم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل اپنی امکانی حد تک جو بھی وسائل و ذرائع ہیں انہیں بروئے کار لایا جائے اندرونی طور پر یکجہتی پیدا کرنے کے لیے اور جو بھی انتشار اور خلفشار ہے اس کو رفع کرنے کے لیے جو تدبیر بھی ممکن ہو اختیار کی جائے اس طرح بیرونی خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر طرح سے اپنی امکانی حد تک تیاری کی جائے اسلحہ بھی فراہم کیا جائے اور خارجہ پالیسی میں بھی ہر امکانی حد تک کوشش کی جائے کہ جہاں جہاں سے ہمیں تعاون اور مدد مل سکتی ہو ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی گوشہ ہم چھوڑ دیں کہ جس کے بارے میں ہم نے کوشش نہ کی ہو یہ تمام چیزیں تو وہ ہیں کہ جو ہر قوم اگر اس صورتحال سے دوچار ہو جائے تو وہ کرے گی وہ کوئی مسلمان قوم ہو، غیر مسلم قوم ہو، کافر ہو، مومن ہو، مومن کو بھی ان چیزوں سے چارہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ دنیا جو ہے عالم اسباب ہے. یقیناً اللہ تعالی مسبب الاسباب ہے اور وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ آن واحد میں جو چاہے کر سکتا ہے. اسباب اس کے دست نگر ہیں، وہ اسباب کا محتاج یا پابند نہیں ہے. لیکن بہرحال اس نے اس دنیا کو بنایا ہے تو اس کے لیے کچھ قوانین بنا دیے ہیں، ان میں وہ شاد ہی کبھی دخل اندازی فرماتا ہے، اسی کو ہم موجدہ کہتے ہیں یا کرامت کہتے ہیں. لیکن وہ کوئی روز کی بات نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا خاص معاملہ ہے جو کبھی ظاہر ہو جاتا ہے. اکثر و بیشتر تو یہاں معاملات جو ہیں انہی اسباب کے ذریعے سے چل رہے ہیں، لہذا بندہ مومن بھی اسباب سے مستغنی نہیں ہے. جیسے کہ ہمیں ہدایت کی گئی ہے علاج ضرور کرو، لیکن کبھی یہ نہ سمجھنا کہ شفا اس دوا میں ہے، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے. اسی کا ظہور ہوتا رہا، آپ نے دیکھا ہوگا آج کل تو ہمارا تمدن بدل گیا ہے، لیکن بڑی بوڑھی عورتیں اب بھی ایسی موجود ہوں گی جو کسی بچے کو دوائی پلاتے ہوئے دوا کی شیشی کو ہلا بھی رہی ہوگی، دوا نکال کر چمچ میں اڈیل بھی رہی ہوگی، یہ سب کچھ کرے گی، لیکن ان کے زبان پر الفاظ ہوگی اللہ شافی اللہ کافی. شفا دینے والا اللہ ہے اور اللہ کافی ہے. باقی یہ ایک سبب ہے جسے ہم اختیار کیے ہوئے ہیں، اور وہ بھی اس لیے کہ اس کی ہمیں تلقین کی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے کہ قرآن کی آیت میں نے آپ کو سنائی، اعدوا لہم ما استطعتم، اپنی امکانی حد تک، حد استطاعت تک اس کے لیے ساز و سامان فراہم کرو، جو بھی کیل کاٹا تم فراہم کر سکتے ہو اس سے اپنے آپ کو لیس کرو، جو سامان فراہم کر سکتے ہو وہ جمع کرو، اس سے استغنا نہیں ہے. البتہ یہ کہ ہم جانتے ہیں کہ اصل فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں. یہ چیزیں تو وہ ہیں جو ہر شخص کو کرنی ہے، ہر قوم کو کرنی ہے، لیکن اصل میں یہ ہے کہ ہماری سب سے بڑی قوت تسخیر، ہمارا سب سے بڑا ہتھیار، وہ در حقیقت وہ معجزہ ہے جو اللہ نے ہمارے ہاتھ میں تھما دیا ہے، جس کے بارے میں میں نے عرض کیا تھا کہ وہ عصائے موسیٰ سے ہزاروں گنا زیادہ طاقتور ہے. عصائے موسیٰ وہ معجزہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا گیا، اور یہ معجزہ قرآن مجید وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا گیا. عصائے موسیٰ صرف اس وقت معجزہ تھا جبکہ وہ موسیٰ کے ہاتھ میں ہوتا تھا، اس کے بعد وہ پھر ایک لکڑی کی لکڑی تھی، اس کے سوا کچھ نہیں. اسے تبرک کا درجہ ضرور حاصل تھا اور بنی اسرائیل اسے سنبھالے ہوئے تھے، صندوق سکینہ کہلاتا ہے جس میں چند چیزیں رکھی ہوئی تھیں تبرکات کے طور پر، لیکن بہرحال اب اس میں وہ اعجاز نہیں تھا. لیکن قرآن وہ معجزہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تا قیام قیامت قائم ہے اور اس کی قوت تسخیر موجود ہے. یہ دوسری بات ہے کہ ہم نے اس کی قوت تسخیر سے فائدہ نہیں اٹھایا. وہ عصائے موسیٰ بغل میں ہے لیکن ہم رسیوں کو اور چھڑیوں کو سانپ بنتے دیکھ کر گھبرا رہے ہیں، کانپ رہے ہیں، لرز رہے ہیں، لیکن ہمیں یاد نہیں رہا جس کی طرف کہ علامہ اقبال نے توجہ دلائی کہ در بغل داری کتاب زندہ، تمہارے بغل میں وہ کتاب زندہ موجود ہے. یہ کتاب زندہ سب سے بڑی طاقت ہے، اس لیے کہ علامہ اقبال نے جو میرے نزدیک عظمت قرآنی کے اس دور میں سب سے بڑھ کر جاننے والے، ان پر سب سے زیادہ انکشاف ہوا اس دور میں، انہوں نے صاف کہا یہ قرآن جو ہے یہ کتاب نہیں، کتابیں نہیں، چیزیں دیگر کچھ اور ہے. مثل حق پنہا ہم پیداست، اس میں تو وہ تمام صفات موجود ہیں جو ذات باری تعالیٰ میں موجود ہیں، جیسے اللہ کی شان ہے کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہ ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے، اسی طرح قرآن ہے، یہ ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے. اور زندہ ہو پائندہ ہو گویاستو، جیسے اللہ کی شان ہے الحی القیوم، اسی طرح یہ بھی الحی القیوم ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کی عظمت سے ہم آگاہ نہیں رہے. تو یہ ہے وہ خلاصہ یا لب لباب جس میں مزید میں نے وضاحت یہ فرض کی تھی کہ قرآن مجید کے علوم کہہ لیجئے یا اس کی تعلیمات کے اگر ہم تین بڑے بڑے حصے کریں تو صد افسوس کہ ہم دو حصوں کو بالکل تج چکے ہیں، ان سے ہمارا کوئی ذہنی عملی رشتہ نہیں رہا. بس ایک حصہ ہے، اور اس ایک حصے نے بھی ان دو حصوں کے غائب ہو جانے کی وجہ سے یا ان سے جدا ہو جانے کے باعث اب وہ بالکل ایک غیر مؤثر اور ایک ریچولسٹک اور رسم پرستانہ ایک صورت اختیار کر لی. تفصیل اس کی یہ ہے کہ قرآن کا اہم ترین حصہ اس کا وہ فکر ہے، فلسفہ ہے، حکمت ہے. وہ فلسفہ، وہ دانش، وہ حکمت، وہ فکر جس کے نتیجے میں شعوری ایمان پیدا ہوتا ہے، وہ شعوری ایمان کہ جو انسان کے ذہن کے ساتھ بھی ہم آہنگ ہو، اس کے جذبات کے ساتھ بھی ہم آہنگ ہو. یہ نہ ہو کہ بس عقیدے کی ایک پوٹلی بندی رکھی ہے دماغ کے کسی ایک گوشے میں، باقی انسان کی جو سوچ کا مین دھارا ہے، مین کرنٹ ہے، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اس کا جو ویلیو سٹرکچر ہے یعنی اقدار کا تصور، کیا چیز اہم تر ہے، کیا کم تر اہم ہے، اس کا کوئی تعلق اس قرآن کے فکر کے ساتھ نہ ہو، بلکہ قرآن مجید صرف عقائد کے درجے میں کہیں ایک جگہ پر ایک گوشے میں رکھا ہوا ہو، یہ نہیں. بلکہ یہ کہ انسان کا فکر، اس کی سوچ، اس کا نظام اقدار، اس کا ویلیو سٹرکچر، یہ سب کا سب بالکل لیا ہم آہنگ ہو جائے قرآن کے ساتھ اور اس سے ایک شعوری ایمان پیدا ہو، یہ ہے قرآن کا اہم ترین حصہ. ہم اس سے بھی لا تعلق ہو چکے ہیں. عملی اعتبار سے قرآن مجید کا اہم ترین حصہ وہ نظام عدل اجتماعی ہے، وہ سسٹم آف سوشل جسٹس جو اس دنیا میں ہر اعتبار سے انصاف قائم کرنے والا، توازن پیدا کرنے والا، کہ کہیں کوئی استحصال نہ رہے، کہیں کوئی امتیاز نہ رہے، امتیاز رنگ و خو، انسان کو انسان پر برتری نسل کی وجہ سے، رنگت کی وجہ سے، جنس کی وجہ سے، پیشے کی وجہ سے، اس سب کی جڑ کٹ جائے. پھر انسان اور انسان کا حاکم، انسان اور انسان کا محکوم، اس کی جڑ کٹ جائے. تمیز بندہ و آقا فساد آدمیت ہے. پھر یہ کہ انسانوں میں سے کچھ ہو کہ جن کے پاس اتنی دولت جمع ہو جائے کہ ان کے پاس اس کا مصرف نہ رہے سوائے اس کے کہ وہ لوگوں پر دھوک جمانے کے لیے نمود و نمائش میں اس دولت کو اڑائیں، اور کچھ انسان ایسے ہو جائیں جن کے پاس زندگی کی بنیادی ضروریات موجود نہ ہو اور ان کے حصول کے لیے بھی انہیں کمر توڑ دینے والی مشقت اس طور سے کرنی پڑے کہ بقول شاہ ولی اللہ دہلوی، انسانوں کی عظیم اکثریت جو ہے وہ ڈھور ڈنگر بن کر رہ جائے، وہ کولو کے بیل اور بار برداری کے اونٹ بن کر رہ جائے، انسانیت ان سے سلب ہو جائے. ان تمام چیزوں کو ختم کر کے ایک نظام عدل اجتماعی، یہ تین گوشے میں نے اصل میں انسان کے اجتماعی نظام کی جو تین سطحیں ہیں ان کے اعتبار سے عرض کیے. سماجی سطح پر اونچ نیچ کا تصور، اس کا خاتمہ. سیاسی سطح پر انسانی حاکمیت کا تصور، انسانی حاکمیت لا محالہ کچھ لوگوں کی محکومیت پر منتج ہوگی، اس کا خاتمہ. اسی طرح معاشی سطح پر استحصال کا خاتمہ، ایک عادلانہ نظام تقسیم ہو دولت کا. ان تینوں چیزوں کو قائم کرنا، یہ ہے اصل مقصد قرآن کا. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ، معجزات کے ساتھ. وانزلنا معہم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب نازل کی، میزان اتاری، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں. یہ عدل پر قائم ہونا مقصود ہے اس سب کا. کتاب کیوں بھیجی؟ تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں. میزان کیوں نازل کی؟ تاکہ اسے نصب کیا جائے. رسول کیوں بھیجے گئے؟ تاکہ جو کتاب اور جو نظام اور جو دین حق انہیں دیا گیا ہے اسے بالفعل قائم کریں. تو لے یقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل و انصاف پر کاربند ہو جائیں بالفعل. یہ سب کا مقصد ہے، یہ ہدف ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ہے اسلامی نظام کا یا قرآن مجید کی تعلیمات کا دوسرا اہم گوشہ. بدقسمتی سے یہ بھی ہمارے ذہنوں سے اوجھل. اب ہمارے پاس باقی کیا رہ گیا؟ وہ اصلاً کیا تھا اور بن کیا گیا، اس کو سمجھ لیجئے. اصلاً یہ نماز، روزہ، حج، زکات، عبادات، یہ کس لیے تھی؟ تاکہ وہ دین کا، اس نظام عدل کو قائم کرنے والے لوگ تیار کیے جائیں. ان کی تربیت کا یہ نصاب ہے، ان کے اندر قوت پیدا کرنا، تاکہ باطل سے ٹکر لے کر اللہ کے دین کو غالب کر سکے، تاکہ ظالموں کے ساتھ نبرد آزمائی کر کے، پنجہ آزمائی کر کے، اور وہ استحصال کا اور ظلم کا خاتمہ کر سکے اور عدل کو قائم کر سکے. ان کا ٹریننگ کا نظام ہے، ان کی تربیت کا نظام ہے. یہ پانچ وقت کی نماز ہے، یہ 30 روزے ہیں، اور اس کا انفاق ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اور یہ ساری برکات جمع کی گئی ہیں حج کے اندر. یہ ساری عبادات اصل میں تھیں اس تربیت کے لیے کہ انسان کے اندر وہ قوت پیدا ہو جائے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے. نماز مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، اس تربیت کا سب سے اہم حصہ ہے، کہ جس تربیت کا نتیجہ نکلنا چاہیے کہ وہ لوگ پیدا ہو جائیں کہ جو پھر باقی کے ساتھ پنجہ آزمائی کر سکے. لیکن اب ہوا کیا، پہلے حصے میں سے ہم نے صرف عقائد کشید کر لیے، وہ شعوری ایمان تو کہیں ہے نہیں، موروثی عقائد رہ گئے. وہ موروثی عقائد کی ایک کوٹلی ہے جو بنی ہوئی ہمارے دماغ کے گوشے میں، اور دوسرے میں سے ہم نے عبادات ہی کو کل دین بنا لیا، اور اللہ اللہ اور خیر صلاح یہ حصہ ہے جو ہمارے پاس رہ گیا ہے. یہ حصہ دین کا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جب ایک کل میں سے ایک جز کو نکال لیا جائے گا، اور اس جز کو جب کل بنا لیا جائے گا، تو تصور سارا ڈسٹارٹڈ ہو جائے گا، اس کے اندر جو ہے نسبت و تناسب جو ہے بالکل غلط ہو کر رہ جائے گا. یہ ہے ہمارا اس وقت کا معاملہ قرآن کے ساتھ. اب کرنے کا کام کیا ہوگا؟ اگر یہ قوت تسخیر ہمیں بروئے کار لانی ہے، اگر یہ ہتھیار ہمیں استعمال کرنا ہے، تو دو کام ضروری ہیں. نمبر ایک، ایک ایسا اعلی فکر مرتب کیا جائے، وہ اعلی فکر جو اعلی ترین جو ہماری علمی سطح ہے اس دور کی، اس کی شرائط کو پورا کرنے والا ہو. اس میں تین چیزوں کو سمونا ہوگا، اور ان تینوں کو گونجنا ہوگا قرآن مجید کی چاشنی میں. ایک جس کو آپ کہتے ہیں ہائر فلسفی، ایک ہائر مسٹسزم، ایک وہ فلسفہ ہے، ایک وہ تصوف ہے، اور ایک ہے فزیکل سائنسز. اس کا جو وسیع معلومات کا ذخیرہ انسان نے اکٹھا کر لیا ہے، ان تینوں چیزوں کو قرآن کی چاشنی میں گوندھنا ہوگا، قرآن مجید کی ہدایت کے ساتھ ان کو مربوط کر کے ایک فکر، جامع فکر، جو ایک شخص کو کہ جو اس دور کا ایک پڑھا لکھا سمجھدار ذہین اور فطین انسان ہے، جو اسے اپیل کر سکے. تو میں نے عرض کیا تھا کہ خاص طور پر ہمارے مشرقی سرحد کے پاس جو ایک عظیم پاور پوٹینشل ڈیولپ ہو گیا ہے، بھارت ایک بہت بڑی قوت بن چکا ہے، پوری دنیا مان رہی ہے کہ اب وہ تیسرے چوتھے نمبر پر اب پوری دنیا کے اندر وہ آ چکا ہے. پورے انڈین اوشن کو ڈومینیٹ کرنا، یہ اس کے کھلم کھلا مقاصد میں، اس کے لیے وہ تیاری کر رہا ہے، پیش قدمی کر رہا ہے. تو ادھر جو ہمیں جس ہتھیار سے ہم وہاں حملہ آور ہو سکتے ہیں، وہ اعلی فکر کا ہتھیار ہوگا. اس لیے کہ بھارت کی زمین فلسفہ اور فکر اور تصوف کی ایک بہت بڑی آبادگاہ رہی ہے. ہماری کوتاہی کہ ہم نے ہزار برس میں ان کے فکر پر جوابی فکر سے حملہ نہیں کیا. ہم نے یہاں پر حکومتیں کی ہیں، اپنے ایوان جمائے ہیں، تخت جمائے ہیں، عیش کیے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم نے ان کے فکر کو نہ سمجھنے کی کوشش کی، نہ ان کے فکر کا جواب اپنے فکر سے دیا. یہ کوتاہی ہے جس کی تلافی ہمیں کرنی پڑے گی، اس لیے کہ عددی اعتبار سے تو ہم اب ان کا میچ نہیں رہے، برابر نہیں رہے. مادی ہتھیار جو ہے ہمارے، وہ کبھی بھی اس سطح پر نہیں آ سکیں گے جس سطح پر بھارت کے ہیں. لیکن ہمارے پاس یہ قوت تسخیر ہے. وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ عشق خود ایک سیل ہے، سیل کو لیتا ہے تھام. یہ فکر جو ہے اس میں اتنی قوت تسخیر ہوتی ہے کہ یہ مخالف کیمپ سے لوگوں کو کھینچ کر لاتا ہے، ان کو مسخر کرتا ہے، بشرطے کہ فکر کے اندر جان ہو، وہ تھاٹ ہو، اور وہ تھاٹ ایسا ہو کہ جو اپنا لوہا منوا سکتا ہو. تو ایک طرف تو ہمیں خاص طور پر اپنی مشرقی سرحد کے پاس سے جو خطرات ہمیں امڑتے نظر آ رہے ہیں، اس کے لیے پھر میں کہہ دوں کہ وہ بات اپنی جگہ ہے، اس کے لیے اپنی باقی تیاریوں کو ہم ملتوی نہیں کریں گے، وہ اپنی جگہ ہے. لیکن یہ کام زیادہ تر حکومتوں کے کرنے کے ہیں. افراد اور ادارے جو ہیں وہ در حقیقت اس فکر کے ہتھیار کو اگر واقعتاً استعمال کریں اور بروئے کار لائیں، تو آنے والے دنوں میں یقیناً اس کے اثرات ظاہر ہوں گے. اور جو مغربی سرحد کے پار ہے، وہ ملت روسیہ جس کے نام پیغام جمال الدین افغانی کا میں نے پچھلے جمعے میں بہت سے اشعار ترجمہ کر کے آپ کو سنائے، وہاں چونکہ ایک نظام آیا ہے، وہ نظام کہ جس نے بہت سے اعتبارات سے اس سے پہلے دنیا میں جتنے نظام قائم ہوئے ان سے بہتری کی صورت اختیار کی، اس نظام نے، اس سے پہلے جمہوری نظام آیا تھا جس نے بادشاہت کا خاتمہ کیا، یہ نظام آیا جس نے بادشاہت اور سرمایہ داری دونوں کا خاتمہ کیا، اگرچہ یہ لا تک پہنچا ہے الا تک نہیں پہنچا، لیکن یہ کہ اس کے مقابلے میں آپ کو اس سے بہتر نظام لانا ہوگا، آپ محض عقائد کی ڈھال سے اس کے نظام کو نہیں روک سکتے۔ ہم نے آج تک بھی، ظاہر بات ہے کہ اس وقت جو پرچم اور خلق پارٹیاں ہیں افغانستان میں، جن کی وجہ سے کہ اس قدر خوریزی ہو گئی، اگر اندر یہ افغانوں کے اندر سے کمیونسٹ پیدا نہ ہو گئے ہوتے، اگر مارکسٹ وہاں پیدا نہ ہو گئے ہوتے تو رشیا کبھی بھی اندر نہ آ سکتا۔ ظاہر بات ہے اندر پرچم پارٹی، خلق پارٹی، یہ کمیونسٹ ہے، مارکسٹ ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے جو بھی سابقہ نظام تھا بادشاہت کا تختہ الٹا اور اس کے بعد اپنا ایک نظام لانے کی کوشش کی۔ ظاہر بات ہے اس نظام کا مقابلہ جوابی نظام سے ہوگا، اس نظام کا مقابلہ جو ہے وہ محض عقائد کے ہتھیاروں سے نہیں ہو سکتا، بلکہ ہمیں ایک نظام عدل اجتماعی جو اس سے بالا تر ہو، جو اس سے بہتر ہو، اور ہے ہمارے پاس موجود وہ نظام جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، گویا کہ ہمیں اپنے مشرقی دشمن کے خلاف الہدا کو بروئے کار لانا ہے، اور مغربی سرحد کے پار جو دشمن ہے اس کے مقابلے میں دین حق کو بروئے کار لانا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق، وہ الہدا وہ ہدایت ہے، وہ فکر ہے، وہ ایک نقطہ نظر ہے، وہ حکمت ہے، وہ ایک دانش ہے، اعلی دانش، وہ ایک فلسفہ ہے، وہ ایک فلسفی ہے، وہ الہدا ہمیں مشرق کے مقابلے میں، اور وہ دین حق نظام عدل اجتماعی جو اللہ نے عطا فرمایا وہ ہمیں مغربی دشمن کے مقابلے میں، دونوں کو بروئے کار لانا ہوگا، تبھی در حقیقت کوئی امکان ہے کہ ہم کھڑے رہ سکیں۔ محض ایک قوم کی حیثیت سے ہم کھڑے نہیں رہ سکتے، اس لیے کہ قوم تو ہم ہیں ہی نہیں، ہم تو اگر تھے بھی تو ایک جماعت تھے، ایک پارٹی تھے، حزب اللہ تھے، اور قوم کی حیثیت اختیار کر سکتے ہیں تو کسی دوسری قوم کے مقابلے میں، جیسے کہ ہندو کے مقابلے میں ہمیں قوم بن گئے تھے بھارت میں، لیکن یہاں تو ہندو موجود نہیں رہا، یہی وجہ کہ وہ قوم قومیتوں میں تقسیم ہو گئی۔ وہ قومیتیں پہلے پانچ تھیں، اس لیے کہ بنگلہ قومیت بھی تھی، جب بنگال علیحدہ ہوا تو چار رہ گئی، لیکن پانچویں جو ہے اس کے اندر خود پانچواں سوار جو ہے وہ انہی چار کی کوکھ میں سے برآمد ہو کر آ چکا ہے۔ یہ قوم قومیتوں میں، قومیتیں پھر قبائلی اصلیتوں کے اندر۔ ابھی میں سندھ ہو کر آیا ہوں تو مجھے بتایا گیا کہ سندھ میں بالائی سندھ اور زیری سندھ، اس میں بھی شدید نشہ کسی، وہ بھی یہ بغیرت ہے۔ تو معلوم ہوا یہ تو تقسیم در تقسیم کا عمل ہے، ہمارے لیے کھڑے ہونے کی کوئی جگہ نہیں ہے سوائے اس اسلام کے کہ الہدا کو بروئے کار لائیں اور اب دین حق کو قائم کریں۔ البتہ یہاں سے اب میں نے آگے عرض کیا تھا کہ یہ دین حق کو قائم کرنا، اس کے لیے لفظ اقامت دین استعمال کریں، اسے غلبہ دین استعمال کریں، نظام عدل اجتماعی، اللہ کا عطا کردہ نظام عدل و قسط کا قائم کرنا اسے قرار دیں، نظام مصطفیٰ کا قیام قرار دیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں، اصطلاحات مختلف ہیں، عبارات لا شتا و حسن کا واحد، لیکن مفہوم ایک ہے۔ میں نے یہ عرض کیا تھا اور آج میں اس نقطے پر کسی قدر وضاحت سے بات کرنا چاہتا ہوں، اگرچہ بہت سے حضرات کو یہ بات عجیب لگے گی، یہ کام دنیا کا مشکل ترین کام ہے، یہ کام آسان نہیں ہے۔ وہ جو حالی نے کہا تھا، مگر وہ مرض جس کو آسان سمجھے، کہے جو طبیب اس کو ہزیان سمجھے، اس کام کو آسان سمجھ لینا سب سے بڑی حماقت ہے، یہ کام مشکل ترین کام ہے، اس آسمان تلے اور زمین کے اوپر کا مشکل ترین کام ہے۔ اور میں اس کے لیے آپ کے سامنے یہ تاریخی حقیقت لانا چاہتا ہوں کہ آج تک کی تاریخ انسانی میں یہ کام صرف ایک مرتبہ ہوا ہے، اور وہ ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں۔ آپ سے پہلے کسی نبی اور رسول کے ذریعے بھی یہ کام نہیں ہو سکا، سب کی جد و جہد رہی، اسی رخ پر رہی، کوئی چار قدم چل سکا، کوئی دس قدم چل سکا، کسی کی بات صرف دعوت تک رہی، لوگ ایمان ہی نہیں لائے، 950 برس اور ایمان لانے والے ہیں ہی نہیں، وما آمن معہ الا قلیل، نہ ہونے کے برابر۔ تو اگلا قدم کیا اٹھتا؟ کوئی امکان ہی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیثیت ایک بوڑھے باغبان کسی ہے جو اگلی نسل کے لیے باغ لگا رہا ہے، اسے معلوم ہے کہ اس باغ کو پھل دیتے ہوئے میں اپنی زندگی میں نہیں دیکھ سکتا، کچھ باغ لگایا تھا باد غیر ذی زرعین میں، وہاں حضرت اسماعیل کو آباد کیا، ایک باغ لگایا تھا توحید کا یہ فلسطین کی زمین میں، وہاں اپنے بیٹے اسحاق کو آباد کیا، اور حضرت لوط ان کے جو بھتیجے ہیں انہیں بھیجا تھا صدوم کی طرف اور عمورا کی طرف، لیکن ان کا انجام تو وہ ہوا جو قوم نوح اور قوم عاد اور قوم ثمود کا ہوا تھا، باقی یہ کہ کہیں اسلامی نظام کا قیام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں کوسوں دور بھی اس کے کوئی آثار نہیں. قریب ترین اب اس سے آگے آئیے حضرت مسیح علیہ السلام، وہ تو 3 سال تھے ان کے، جہاں تک تاریخ ہمیں بتاتی ہے واللہ عالم، قرآن یا حدیث میں تو ذکر نہیں ہے، لیکن جو بھی ہسٹری ان کی ہمیں بتائی جاتی ہے، 3 سال کی دعوت، ظاہر بات ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی 3 برس تھے مکے میں، اس سے آگے کہاں بات بڑھ سکتی تھی. کل غالباً کہا جاتا ہے کہ 70-72 افراد تھے جو ان پر ایمان لائے تھے، ان میں سے بھی 12 تھے جو ان کے ساتھی تھے، اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ، ان 12 میں سے بھی ایک اتنا کچا نکلا کہ اس نے غداری کی اور غداری کر کے پکڑوا دیا اپنے استاد کو اور پیر و مرشد کو حضرت مسیح علیہ السلام. یہ ہوا ہے معاملہ کل، اس سے آگے کا کوئی مرحلہ نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام قریب ترین آئے تھے، لیکن یہ کہ جب مرحلہ آیا اس اسلامی انقلاب کا مرحلہ، جب وہ جنگ کا مرحلہ آیا، جب جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں نکلنے کا مطالبہ آیا، ساتھیوں نے انکار کر دیا، کورا جواب دے دیا، اذہب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، وہ پروسیس وہیں رک گیا. اس میں یہ مغالطہ نہ ہو کہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تو قائم ہوئی، واقعہ یہ کہ حکومت قائم ہوئی، لیکن وہ کسی رسول کی جد و جہد کے نتیجے میں قائم نہیں ہوئی. آپ کو معلوم ہوگا حضرت طالوت کا مقابلہ ہوا جالوت سے، طالوت نبی نہیں تھے، طالوت تو ایک سردار تھے، قبائلی سردار، جنہیں کہ ایک نبی نے نامزد کیا تھا محض سپہ سالار کی حیثیت سے، کہ اب جب اغیار سے مقابلہ ہے تو مقابلے میں کوئی شخص ہونا چاہیے جو سردار بن جائے ان تمام قبیلوں کا، وہ نبی نہیں تھے، اور وہ انقلابی جدوجہد اور دعوت اور تبلیغ کے مرحلوں سے وہاں بات نہیں گزری. البتہ یہ کہ جب جنگ ہوئی تو عین حالت جنگ میں حضرت داؤد ابھر کر آ گئے کہ ان کے ہاتھوں اللہ نے قتل کرا دیا جالوت کو، تو وہ نمایاں ہو گئے. پھر حضرت طالوت نے اپنی بیٹی ان کو دی، داماد بن گئے، اور اس کے بعد وہ بادشاہ بن گئے. اللہ نے یہ کیا کہ انہیں نبوت بھی عطا فرما دی، تو یہ تو ایک بادشاہت کو اللہ نے نبوت کا رنگ عطا فرما دیا ہے، باقی کسی تحریک، کسی دعوت، کسی جد و جہد کے ذریعے سے وہ نظام قائم نہیں ہوا. تو اچھی طرح جان لیجئے کہ تاریخ انسانی میں یہ کام صرف ایک مرتبہ ہوا، اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں عرض کر دوں کہ واقعہ یہ ہے کہ جتنا انسان غور کر لے حالات پر، جو زمینی حقائق ہیں ان کو اگر سامنے رکھا جائے، تو یہ کام دوبارہ ہونا ناممکن نظر آتا ہے. میں زور دے کر کہہ رہا ہوں. آپ کہیں گے کہ یہ شخص آج اپنی بات کے بالکل مخالف سمت میں جا رہا ہے، کہتا یہ ہے کہ دعوت اسی کی ہے میری، کہ اسی کے لیے کوشش کرنی ہے، جدوجہد کرنی ہے، لیکن ساتھ ہی کہہ رہا ناممکن ہے، ہمت جو ہے بجائے بدھانے کے توڑ رہا. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ لیں، کسی کام کو آسان سمجھ کر اس کا بیڑا اٹھانا، اور پھر جب مشکلات سامنے آئے تو ظاہر بات ہے کہ پھر انسان کو مایوس ہونا پڑے گا، بدین ہونا پڑے گا. اس کی تمام مشکلات کو سمجھ کر اور پھر اگر احساس سے فرض مجبور کرے تو پھر انسان بیڑا اٹھائے. یہ ہے کہ جو اصل مطلوب ہے. تو واقعہ یہ ہے کہ انسانی جتنی بھی کمزوریاں ہیں، اب نبی نہیں آئیں گے، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا، کوئی معصوم انسان نہیں آئے گا، جو بھی آئے گا کسی نہ کسی اعتبار سے کوئی خطا کا پہلو اس کے اندر موجود ہوگا، خطا کا امکان بھی ہوگا. وہی یہ خداوندی نہیں ہے کہ قدم قدم کے اوپر راستہ بتا دے، اور جہاں کہیں کوئی غلطی ہو رہی ہو وہیں پر اس کی اصلاح فوری طور پر ہو جائے، یہ تو نہیں ہے، نہ وہی ہے نہ معصومیت ہے، دونوں چیزیں ختم. تو اگر یہ کام ہوا ہے جو معصوم تھے انبیاء ہزاروں کی تعداد میں، اور جو جن کو وحی کی رہنمائی حاصل تھی تب نہیں ہو سکا سوائے محمد رسول اللہ کے، تو بات منطقی طور پر تو یہ ہے کہ اب اس کا ہونا ناممکن نظر آتا ہے. بلکہ میں اس کا جب میں سوچ رہا تھا تو میرے ذہن میں ایک ربط قائم ہوا. آپ کے بہت سے حضرات کے علم میں ہوگا ہمارے ہاں آج سے کوئی 150 سال قبل ہماری بدقسمتی کے مظاہر میں سے یہ مظہر ہے. ایک ہندوستان میں دو بڑے چوٹی کے علماء کے مابین کچھ مناظرہ شروع ہو گیا تھا. ایک مولانا فضل حق خیر آبادی تھے رحمہ اللہ اور ایک شاہ اسماعیل شہید تھے رحمہ اللہ جو بعد میں جنہوں نے بالا کوٹ میں جامع شہادت پوش کیا. ہماری بدقسمتی ہے میں وہ بزرگ ہیں اسلاف ہیں اب انہیں کیا کہوں, لیکن ہماری بدقسمتی کہ ایک ایسے ہی علمی مسئلے پر جو گفتگو شروع ہوئی تو بات کہاں سے کہاں تک جا پہنچی کہ چند بڑے ہی مہمل قسم کے مسائل کے اوپر علم کا اور منطق کا اور فلسفے کا اور قدرت کلام کا جو ہے وہ اس کی جولانی پورے طور سے ظاہر کی گئی. آپ شاید ہنسے جن کے علم میں پہلی مرتبہ آ رہا ہو. مسائل کیا تھے؟ امکان قسم, کیا اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے یا نہیں, جھوٹ بولنے پر قادر ہے یا نہیں. اب کیجیے بات, اگر آپ کہتے ہیں نہیں بول سکتا تو اس کے معنی یہ کہ وہ اعلیٰ کل شان قدیر نہیں ہے. اگر آپ کہیں بول سکتا ہے تو آپ پھنس گئے, اس کا مطلب اللہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے. تو ادھر کھائی ہے ادھر کنواں ہے. اسی طرح کا ایک مسئلہ یہ تھا امتناع نذیر, کیا اللہ بھی محمد جیسی کوئی شخص دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے کہ نہیں, کوئی نذیر ہو سکتی ہے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم. اب اگر کہیے ہاں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر حضور کا وہ مقام جو ہے بعدت خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر وہ مجروع ہوتا ہے. اگر کہیے نہیں تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ قادر نہیں رہا, اس کی جتنی قوت تھی خلاقی کی وہ ختم ہو گئی. معاذ اللہ, باتیں بڑی معمولی عجیب سی محض ایک منطقیانہ بحث کا موضوع بننے والی باتیں, لیکن یہیں سے اصل میں جو دو مکتبہ ہائے فکر ہندوستان میں احناف میں پیدا ہوئے جنہوں نے بعد میں بریلویت اور دیوبندیت کی شکلیں اختیار کی ہیں, اس بحث سے اس کا آغاز ہوا تھا. یہ میں پھر عرض کروں گا, وہ ہمارے اسلاف ہیں ہمارے بزرگ ہیں انہوں نے کیا کہیں, لیکن یہ کہ ہماری بدقسمتی ہے. شامت اعمال ماں, ہم مسلمانوں کی شامت اعمال ہے. تاریخ میں اس کا پیرلل آپ کو بتا دوں, دلچسپی کی بات ہے, بالکل اس طرح جیسے اس وقت جبکہ یہ ہمارے علماء کرام اس بحث میں تھے اس وقت صورتحال کیا تھی, ہندوستان سے مسلمانوں کی حکومت کا دور ختم ہو رہا تھا اور انگریز بہادر تشریف لا رہا تھا اور رفتہ رفتہ بڑھ رہا تھا. آگے پیش قدمی اس کی ہو رہی تھی اور پورے ہندوستان پر اس کی حکومت کچھ ہی سالوں کے بعد اسٹیبلش ہونے والی تھی. اصل حال یہ ہے, بحثیں یہ ہیں. اسی کا آپ کو اگر تاریخ میں آپ کو حوالے دوں تو یہی مسائل تھے اس وقت. آیا صوفیہ جو سب سے بڑا گرجا تھا قسطنطنیہ کا, سب سے بڑا گرجا جو کہ سلطنت روما کا پایا سلطنت تھا, وہاں پر اس وقت کے چوٹی کے جو علماء تھے عیسائیوں کے وہ بحث کر رہے تھے کن مسائل پر. ذرا غور کیجئے گا آپ, ان سے ملتے جلتے مسائل ہیں. ایک مسئلہ یہ تھا کہ ایک سوئی کی نوک پر کتنے فرشتے آ سکتے ہیں. اب ایک بہت عظیم شان مسئلہ یہ تھا جس پر مناظرہ ہو رہا تھا. ایک مناظرے کا موضوع یہ تھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے جس روز کے انہیں اٹھایا گیا یا جس روز وہ گرفتار ہوئے, یہ دو شکلیں علیحدہ ہوں گی, جو لاسٹ سپر تھا ان کا, آخری کھانا جو اپنے حواریین کے ساتھ انہوں نے تناول فرمایا تھا, اس میں روٹی جو ہے فطیری تھی یا خمیری تھی. اب یہ مسئلہ ہے جس پر کہ مناظرہ ہو رہا تھا. اور تیسرا مسئلہ یہ تھا کہ حضرت مریم, یہ تو ہم مانتے ہیں کہ وہ کنواری تھی باقرہ تھی, لیکن کیا حضرت مسیح کے ولادت کے بعد بھی وہ کنواری نہیں؟ اب یہ بھی مسئلہ ہے عظیم الشان جس کا فیصلہ ہونا چاہیے. صورت کیا تھی, جس وقت یہ فیصلے کر رہے تھے بیٹھے ہوئے علماء ان کے, اس وقت سلطان محمد فاتح کی فوجیں قسطنطنیہ کا محاصرہ کیے پڑی تھی. دشمن باہر ہے فصیل کے اور اندر یہ بحثیں چھڑ رہی ہیں. ہمارا حال اس سے زیادہ دگرگو تھا کہ دشمن اندر آ چکا ہندوستان پر, ہم یہ بحثیں کر رہے ہیں. لیکن میں نے یہ ساری بحث آپ کو کیوں بتائی, تفصیل میں مجھے زیادہ جانا پڑا ہے. اصل بات کیا, امتناع نذیر کہ واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور جیسی شخصیت کوئی اور بنانے پر قادر ہے یا نہیں, اس بحث سے قطع نظر. واقعہ یہ ہے کہ بظاہر احوال کم سے کم میں یہ دیکھتا ہوں کہ دوبارہ انقلاب محمدی کا آنا اس دنیا میں ناممکن ہے. میں تو اس کا بالکل 100% حالات ظاہری کے اعتبار سے، خارجی معاملات کا، یہ اتنا بڑا کام ہے، اتنا مشکل کام ہے، اتنا عظیم کام ہے، تاریخ میں صرف ایک مرتبہ ہوا اور وہ خاتم الانبیاء اور سید المرسلین کے ہاتھوں ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آئندہ ہونا ناممکن نظر آتا ہے. الا یہ، اب اس میں جو استثناء ہے وہ کیا ہے؟ استثناء یہ ہے کہ اس کی خبر دی ہے خود محمد الرسول اللہ علیہ وسلم. اگر یہ خبر نہ ہو، اگر اس پر ہمارا ایمان نہ ہو، اس پر ہمارا یقین نہ ہو، تو میں تو واقعہ یہ کہ کبھی تسلیم نہ کروں کہ دوبارہ یہ کام ہو سکتا ہے. تسلیم اس لیے کرتے ہیں کہ خبر دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تسلیم اس لیے کرتے ہیں کہ یہ منطقی نتیجہ ہے بعثت محمدی کا اعلیٰ صاحب الصلاۃ والسلام. اس لیے کہ حضور صرف عرب کے لیے نبی ہو کر نہیں آئے تھے، حضور کی بعثت تھی پوری نوع انسانی کے لیے. وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. تو جب آپ پورے عالم انسانیت کے لیے رسول ہو کر آئے، تو ظاہر بات ہے کہ دین کا غلبہ صرف جزیرہ نمائے عرب یا صرف خلافت راشدہ میں جہاں تک ہوا تھا، اس سے تو بات پوری نہیں ہوتی. تکمیل ہوگی مقصد بعثت محمدی کی صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ پورے کرہ ارض پر اللہ کا دین غالب ہو. یہ تو منطق ہے، یہ تو استدلال ہے، یہ تو آپ استنباط کر رہے ہیں قرآن مجید کی آیات سے، یہ فلسفیانہ دلال ہے. اصل بات کیا ہے کہ اسی کی توفیق فرمائی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت سے قبل ایک مرتبہ یہ ہوگا، ہو کر رہے گا. روئے ارضی پر کوئی گھر نہیں رہے گا، نہ اینٹ اور گارے کا بنا ہوا، نہ کوئی خیمہ رہے گا جو کہ جانوروں کے یہ اون کے کمبلوں سے بنا ہوا ہو، مگر اس میں اللہ کا دین داخل ہو کر رہے گا. بعز عزیز اور ذل ذلیل، یا کسی عزت والے کی عزت کے ساتھ کہ وہ اسلام لے آئے گا، خود صاحب عزت ہو جائے گا. ولکن وللہ العزت ولرسولہ وللمومنین ولکن المنافقین لا یعلمون. عزت تو ہے اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، اہل ایمان کے لیے. جو ایمان لے آیا اسے عزت ہو گئی، تو گویا کہ اس کے گھر میں اسلام کی عزت کے ساتھ داخل ہوا. او بذل ذلیل، یا ایمان نہیں لائے گا تو اسے جزیہ دینا ہوگا، ذمی بن کر رہنا ہوگا، چھوٹے ہو کر رہنا ہوگا. یوت الجزیہ یلیم وہم صاغرون، گویا اس کے گھر میں بھی اسلام داخل ہوگا لیکن اس کی ذلت کے ساتھ. تو بعز عزیز او ذل ذلیل، خواہ اس طرح اسلام کا غلبہ پوری دنیا میں ہو کر رہے گا. اگر یہ خبر نہ ہوتی، میں پھر آپ سے عرض کر رہا ہوں، اگر یہ فرمان نہ ہوتا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو میرا اپنا ذہن بھی یہی ہوتا کہ ناممکن ہے، انہولی بات ہے، ہو ہی نہیں سکتی. جب پہلے بھی ایک ہی مرتبہ ہوئی، انبیاء اور رسول کے ہاتھوں نہ ہو سکی سوائے سید الانبیاء اور آخر المرسلین کے ہاتھوں، تو اب کیسے ہوگا؟ تابع دیگر کے رسد، اب کسی کے کیے کیا ہوگا؟ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اس پر یقین اگر ہے تو اس لیے کہ اس کی خبر دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن اب اس میں جو اصل بات ہے سمجھنے کی، وہ یہ ہے کہ اس کو دو چار کی طرح بالکل یوں سمجھئے کہ نفس کل حجر، اس بات کو جان لیجئے کہ یہ کام اگر ہوگا تو ہوگا صرف اس وقت محمدی سے صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے جس زور و شور کے ساتھ اور شبد و مت کے ساتھ پہلی بات کہی ہے، اسی زور و شور کے ساتھ اور شبد و مت کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ میری اس بات پر غور کریں. اسے سچ ہی بات نہ سمجھیں، اسے ایک مائدانہ انداز نہ سمجھیں. ہر بات کے شروع میں آپ کو یہ آیت ملتی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. سیرت کی کون سی تقریر ہوگی جس میں یہ آیت کوٹ نہ کی جاتی؟ لیکن میں اس انداز میں نہیں، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ میرا کنوکشن ہے، جس طرح یہ بات جو میں نے عرض کی کہ ناممکن اگر ممکن ہوگا تو صرف اس لیے کہ فرمایا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہو صادق المصدوق. اسی طریقے سے اسی کا ہم وزن اتنے ہی شبد و مت کے ساتھ، اتنے ہی جزم کے ساتھ اس بات کو پر میرا یقین ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اسے اسی طرح پلے باندھ لیں کہ یہ مستعار طریقوں سے نہیں ہوگا، یہ ادھر ادھر کے مانگے تانگے طریقوں سے نہیں ہوگا، یہ دنیا کی نقالی سے نہیں ہوگا، یہ چند چیزیں جو دنیا میں چلت پھرت جن کی ہو جاتی ہے ان سے نہیں ہوگا، یہ ہوگا تو صرف اور صرف طریقے محمدی سے ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے میں نے وہ آیت پڑھی آج. غزوہ احزاب چونکہ ٹرننگ پوائنٹ تھا اور اس کے بعد سے اسلام کے غلبے کا بالفعل ظہور شروع ہو گیا، اس لیے کہ غزوہ احزاب کے بعد حضور نے فرما دیا تھا کہ یہ آخری مرتبہ ہے کہ قریش تم پر چڑھ کر آئے، اے مسلمانوں لن تغزوکم قریش بعد عامکم ھذا، قریش اس سال کے بعد دوبارہ تم پر چڑھ کر نہیں آ سکتے، ولکنکم تغزونہم، اب انیشیٹو تمہارے ہاتھ میں ہوگا، پیش قدمی تم کرو. اسی کا ظہور ہو گیا. سن 5 میں غزوہ احزاب ہوا، سن 6 میں عمرے کے لیے حضور نے سفر کیا اور صلح حدیبیہ ہو گئی، جسے اللہ تعالیٰ نے انا فتحنا لک فتحا مبینا سے تعبیر فرمایا، فتح مبین عطا فرمایا. اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ، یہ جو دین کے غلبے کی شکل ہے مسلمانوں تمہیں نظر آ رہی ہے، یہ تمہاری جد و جہد اب جیسے کہ کامیابی سے ہمکنار ہوا چاہتی ہے، تو جان لو یہ سر تا سر سب فیصد یہ طفیل ہے اسوہ محمدی کا صلی اللہ علیہ وسلم. آئندہ بھی اگر یہ کام ہوگا تو اسی طور سے ہوگا، اسی طریقے سے ہوگا، اسی نہج سے ہوگا. اس سے ہٹ کر اگر کوئی راستہ تم اختیار کرو گے تو اس سے چاہے کتنے ہی مخلص ہو، کتنے ہی خلوص و اخلاص کے ساتھ کوشش کرو، کبھی نتیجہ برآمد نہیں ہوگا. اس کے لیے تمہیں ہمیشہ جا یوں جاس، جیسے کہ اقبال نے کہا، بمصطفیٰ برسا خیشرا کے دی ہموس، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا بیس. یہ طریقے کا طریقہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، یہی اس کا واحد راستہ ہے. اسی کے لیے دوسری آیت میں نے آج آپ کو سنائی، سورہ حدید، سورہ حدید کی آیت نمبر 25 وہ ہے جو میں ابھی سنا چکا. ہم نے رسولوں کو بھیجا اس لیے اور ہم نے ان کو معجزے دیے، ہم نے کتابیں نازل کی، ہم نے میزان نازل کی، سب کچھ کس لیے؟ لے یقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہو. لیکن یہ ہوگا کیسے؟ دو آیتیں آگے چل کر بیان ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، اہل ایمان، اے ایمان کے دعوے دارو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس کے رسول پر ایمان پختہ رکھو، یقین رکھو کہ حضور ہی کے اتباع سے، حضور ہی کے نقش قدم کی پیروی سے، حضور ہی کے طریقہ کار کو اختیار کر کے یہ مقصد حاصل ہو سکتا ہے. اگر تمہیں یہ یقین حاصل ہو جائے، دیکھیے اگر ہمیں یقین ہو کہ یہاں اس یقین کیا، گمان بھی اگر ہو کسی درجے میں، گمان غالب ہو جائے کہ یہاں سے تیل نکل سکتا ہے، آپ لاکھوں کروڑوں ڈالر خرچ کر دیتے ہیں ایکسپلور کرنے کا، گمان ہے کہ یہاں سے نکلے گا، کہیں سے اندازہ ہو جائے کہ یہاں کچھ سونے کی کان ہے، لاکھوں کروڑوں روپے آپ خرچ کریں گے اس کو ایکسپلور کرنے کے لیے، تو میں اسی کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، جب یقین ہو جائے، پہلے ٹھک جائے دل کہ صرف طریقے محمدی سے یہ کام ہو سکتا ہے، تب آپ محنت صرف کریں گے طریقے محمدی کو سمجھنے کے لیے، تب آپ اس کے لیے وقت لگائیں گے، صلاحیت کھپائیں گے اپنی، تب آپ سیرت کا مطالعہ کریں گے، تب آپ قرآن مجید کا اس ترتیب سے مطالعہ کریں گے جس سے کہ وہ مراحل سامنے آ جائے. لیکن یہ کہ اگر یہ یقین نہیں ہوگا تو آپ ان تمام چیزوں کو سرسری طور پر گزر جائیں گے. تو پہلے یہ یقین ہونا چاہیے کہ جا یوں جا، جگہ یہی ہے، یہیں سے ملے گا. اگر یقین پیدا ہو جائے کہ ہمیں رہنمائی اقامت دین کے لیے عملی شکل کیا ہوگی یہاں سے ملے گی، تو پھر محنت صرف ہوگی، پھر سرسری طور پر نہیں گزریں گے، پھر آنکھیں کھل جائیں گی. یہ آنکھیں کھل جانا جو ہے، اسی کے لیے دیکھیے اس آیت میں فرمایا، یجعل لکم نورا تمشون بہ، اللہ تعالیٰ تمہیں نور عطا فرما دے گا جس کو لے کر چل سکو گے، اگر یقین تمہارا ہو جائے کہ یہیں سے ملے گا جو کچھ ملے گا، اسی در پر تمہیں ڈیرا لگا دینا ہے، یہیں سے لینا ہے جو کچھ لینا ہے، تو اس سے کیا نتیجہ نکلے گا؟ یجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم، اور اگر کہیں خطا ہو بھی جائے، غلطی ہو جائے، لغزش ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے گا، چشم پوشی کرے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے. تو یہ بات آج مثبت طور پر تو میں صرف اسی پر اکتفا کر رہا ہوں، اس کو کچھ منفی پہلو سے دو باتیں مجھے عرض کرنی ہے، وہ ہے خاص اس وقت کی جو صورتحال ہمارے ملک میں پیدا ہو چکی ہے. مثبت طور پر طریقہ نبوی کیا ہے اقامت دین کا، اس پر 10 تقریریں میں یہاں کر چکا ہوں 3-4 سال قبل، اور وہ تقریریں چھپ چکی ہیں منہج انقلاب نبوی کے نام سے کتابی صورت میں، اگرچہ اس کا اول و آخر جو ہے ابھی تک نہیں چھپ سکا. میں نے شروع کیا تھا انقلاب ایران کے حوالے سے کہ آیا یہ اسلامی انقلاب ہے، جس طور سے آیا ہے کیا یہ طور محمدی ہے، طریق محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد میں نے حضور کی سیرت کا تجزیہ کیا کہ حضور کا طریق انقلاب تو یہ ہے. تو وہ تو حصہ چھپ گیا لیکن پہلا نہیں چھپا. اور تیسرا حصہ یہ تھا کہ آیا وہ سیرت محمدی سے جو ہمیں ملتا ہے طریق انقلاب، آیا حالات جدیدہ کے پیش نظر اس میں کہیں اجتہاد کی ضرورت ہے، یا ٹوٹلی جو کا تو لینا ہے، یا کہیں کسی پہلو سے اجتہاد کی ضرورت ہے. تو میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں پانچویں اور چھٹے اسٹیپ کے اندر ایک اجتہاد کی ضرورت ہے، وہ میں نے بیان کیا. اب میں اس کو انشاءاللہ بہت جلد وہ پہلا اور تیسرا حصہ جو ہے، اس لیے کہ درمیانہ جو مین بلک تھا وہ چھپ چکا، وہ منہج انقلاب نبوی کے نام سے شائع شدہ ہے، لیکن اس بحث کا اول و آخر جو ابھی تک غائب تھا اسے بھی انشاءاللہ جلد ہی ہم شائع کر دیں. بہرحال وہ تو ہے ایک بڑی تفصیلی بات، انشاءاللہ اگلے جمعے میں اسے کسی قدر اختصار کے ساتھ بیان کروں گا. اس وقت دو اعتبارات سے دو منفی رخ ہیں اس کے جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں. وہ دو منفی رخ کیا ہیں؟ وہ اس طریق محمدی سے جدا ہونے والی پگڈنڈیاں کون سی ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے جو اس وقت پھر تازہ ترین صورتحال ہمارے ملک میں پیدا ہو گئی ہے اس کو سامنے رکھیے. یہ بارہا کہا گیا ہے صدر صاحب کے اس اقدام کے بعد کہ دوبارہ ہم زیرو اسکوائر میں پہنچ گئے ہیں. یہ سارا کھیل جو ہے ایک دفعہ کہیں جنرل محمد ایوب خان نے شروع کیا تھا، وہ کچھ قدم چل کر وہ پھر اس کے بعد زیرو پر پہنچ گئے. پھر وہ زیرو سے اب سمجھئے 11 برس ہو گئے، سن 77 سے سن 88، 11 برس کے بعد پھر وہ زیرو لیول پر پہنچ گئے. یہ قوم جو ہے بار بار اس طرح کے صدمات سے دو چار ہو رہی ہے، اس کے اسباب بہت گہرے ہیں. بہرحال جو صورتحال اس وقت ہے وہ یہ کہ گویا کہ ایک فرد پھر مختار مطلق ہے، کل قوت کل طاقت کل اختیار پھر ایک شخص کی ذات میں مرتکز ہو کر رہ گیا ہے. چاہے وہ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے نہیں بلکہ اس کا یہ معاملہ صدر کی حیثیت سے ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ اب جبکہ کوئی اور حکومت نہیں ہے، پارلیمنٹ نہیں ہے، کوئی اور نظام نہیں ہے، تو کل کا کل اختیار اب صدر صاحب کے ہاتھ میں ہے. جس طرح پہلے انہوں نے کہا تھا ایک موقع پر کہ میں قادر مطلق تھا، تو آج پھر وہ دوبارہ قادر مطلق ہو گئے. اس معاملے میں اب دو راستے لوگوں کے سامنے آئیں گے دوبارہ، وہ دو راستے جن کو میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کی طرف ان راستوں سے پیش قدمی نہیں ہو سکتی، لیکن ہمارے ہاں بہت سے مخلص لوگ، خلوص ان کا اپنی جگہ پر، وہ اس سے پہلے بھی ان دو راستوں کو ٹرائی کرتے رہے اور اب پھر سامنے بات آئے گی، اور اندیشہ ہے کہ ہمارے بہت سے مخلصین انہی دو پگڈنڈیوں پر چل پڑے گی. وہ دو پگڈنڈیاں کیا ہیں اس کو بیان کرنے سے پہلے میں اختصار کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا موقف کیا ہے اس تبدیلی کے بارے میں. جہاں تک یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ دستور کے مطابق ہے، تو یقیناً اس دستور کے مطابق ہے کہ جو صدر ضیاء صاحب نے بنایا، جس کے تحت انہوں نے الیکشن کرائے، اس کے تحت ہی یہ اسمبلی وجود میں آئی، اس کے تحت ہی ان لوگوں نے حلف اٹھایا، اور اس کے تحت ہی یہ مارے گئے. تو وہ جو کسی نے کہا تھا تو اس حد تک تو بات صحیح ہے، کسی شخص کا یہ قول ہے کہ قتل الحسین بسیف جدہ، ہی حضرت حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت اپنے ہی نانا کی تلوار کے ذریعے ہوئی. وہ نانا نے صلی اللہ علیہ وسلم ایک نظام عطا فرمایا تھا، اس نظام ہی کا معاملہ تھا کہ جس کے تحت پھر وہ صورتحال پیش آ گئی. اور یہ بہرحال اس بحث میں اس وقت نہیں جانا چاہتا کہ وہ جملہ کتنا صحیح ہے اور کتنا غلط، لیکن وہ جملہ یہاں ضرور ثابت آ رہا ہے صد فی صد کہ یہ جو مارے گئے تو بہرحال اسی تلوار سے مارے گئے جس تلوار کو انہوں نے سند توثیق دی تھی، جس کے ذریعے سے یہ خود وجود میں آئے تھے، لہذا ان کے پاس تو شکوہ اور شکایت کا کوئی موقع نہیں. لیکن ایک بات اچھی طرح جان لیجئے، اس وقت صدر صاحب پھر اسلام کا راگ الاپنے لگے، اور یہی سب سے زیادہ شدید خطرے کی بات ہے. اس میں ہے اصل خطرہ جو مضمر ہے، دوبارہ اسلام کا نعرہ اور دوبارہ اسلام کے چیمپئن بن کر سامنے آنا. سب سے پہلی بات میں یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں، ہمارا یہ پختہ موقف ہے کہ صدر صاحب سے نہ اسلام کا کوئی کام اس ملک میں آج تک بن آیا ہے
نہ قیامت تک یہ کوئی کام کر سکتے.
بہرحال بظاہر اس میں گستاخی کا پہلو ہے الفاظ کے اندر، لیکن یہ کہ اس کی جو توجیہ ہے وہ بھی میں نے عرض کر دی ہے، باقی اس کی کوئی تقویت میں نہیں کرنا چاہتا. محمد اسلم صاحب دور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بات واضح یعنی کلیئر تھی کہ جو لوگ محمد حقیقتاً حزب الشیطان سے تعلق رکھتے تھے ظاہرہ حزب اللہ میں شامل، ظاہرہ وہ حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، بلکہ عبداللہ ابن ابی تو پہلی صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتا تھا. جب حضور خطبہ دیتے تھے پہلے خود کھڑا ہو کر اپنی چودراہٹ کا اظہار کرتا تھا، دیکھو یہ اللہ کے رسول ہیں ان کی بات توجہ سے سنو. تو ایک تو وہاں پر بھی معاملہ موجود تھا. میں آپ سے یہ عرض کر دوں تاریخی اعتبار سے تاکہ وہ ریکارڈ سیدھا رہے، پہلی ملاقات زندگی میں پہلی مرتبہ انہیں جو دیکھا تھا رو در رو. ویسے تو وہ کہتے ہیں کہ کبھی میرے درس میں بھی یہاں مسجد خضرا میں آتے رہے تھے، لیکن مجھے کیا معلوم وہاں پر 250, 300, 400 آدمی ہوتے تھے، کون آیا کون گیا. پہلی ملاقات ہوئی 18 اگست 1980 کو، یہ علماء کا ایک اجتماع تھا، چند محدود علماء جنہیں بلایا گیا تھا 20 اگست کو جو علماء کنونشن ہونے والا تھا اس کے لیے کچھ مشورے تھے. میں نے کنونشن سے معذرت کی تھی کہ مجھے امریکہ جانا ہے، میرا پروگرام بنا ہوا ہے، میں حاضر نہیں ہو سکتا. پھر خصوصی ٹیلی فون آیا کہ چلیے اس میں نہیں آ سکتے تو اس میں آ جائیے، یہ ایک ہم ایک تمہیدی ایک مشورہ. تو میرے پاس کوئی انکار کرنے کے لیے دلیل نہیں تھی، میں گیا. وہاں میں نے کوئی 5-7 منٹ علیحدگی میں لیے اور میں نے وہاں ان سے یہ کہا تھا کہ آپ یہ الیکشن کے معاملے کو کب تک پوسٹ پون کریں گے؟ خدا کے لیے سمجھ لیجئے یہ سوسائیڈل ہے اس قوم کے لیے، یہ معاملہ جو ہے جلد از جلد اس کے اندر، جن کے 3 سال تو گزر چکے تھے 77، یہ جولائی 77 سے اگست 80 کی بات ہو رہی ہے، 3 سال گزر چکے تھے. تو میں نے یہ کہا تھا کہ خدا کے لیے آپ اس الیکشن کے سلسلے کو جاری رکھیے، ورنہ اس ملک کے اندر بہت خطرات ہیں، بہت اندیشے. اس کے بعد جب علماء کنونشن ہوئی اسی میں انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ کب جا رہے ہیں، اور اگر آپ کو جانا ہی ہے 20 کی رات کو تو میرا فالکون آپ کو چھوڑ آئے گا، آپ ضرور آئیں اس میں، یہ جو ہو رہا ہے علماء کنونشن. میں نے کہا فرماتے تو میں آ جاؤں گا، فالکون کی مجھے ضرورت نہیں ہے. فالکون مجھے اس لیے یاد آ گیا کہ ابھی اخبارات میں آیا وہی فالکون چھوڑ کر آیا ہے ہمارے جنیجو صاحب کو، یہی فالکون چلا آ رہا ہے. اس فالکون کی پیشکش مجھے بھی تھی، میں نے عرض کیا خدا کے لیے میں اس کا اہل نہیں ہوں، البتہ یہ ہے کہ یہیں سے میری سیٹ بک کرا دیجئے، میں کراچی سے ڈائریکٹ چلا جاؤں گا. میں اپنا اٹیچی تیار کر کے لاہور سے گیا امریکہ جانے کے لیے، اسلام آباد میں کنونشن میں شرکت کی. کنونشن میں یہ تقریر ریکارڈ پر ہے، میں نے یہ کہا تھا کہ صدر صاحب آپ نے 3 سال جو اہم ترین تھے ضائع کر دیے. وہ جو ہیٹ تھی نظام مصطفیٰ کی تحریک کی، بین ہی وہ غلطی آپ کر چکے ہیں جو ہماری پہلی قیادت سے ہوئی تھی، تحریک پاکستان میں جو جوش و خروش پیدا ہو گیا تھا اسلام کا، اگر پاکستان کے قیام کے فوراً بعد کوئی پیش قدمی ہوتی کوئی راستے میں نہیں آ سکتا تھا، کوئی فرقے وارانہ اختلاف سر نہیں اٹھا سکتا تھا، سارے فرقے وارانہ اختلافات دب چکے تھے، مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پر سب لوگ جمع ہو چکے تھے، اتنا جوش و خروش تھا اسلام کے حق میں. اس وقت بڑے سے بڑا قدم جو ہے کوئی مائی کا لال نہ ہوتا کہ وہ آ کر اسے چیلنج کر سکتا، لیکن جب وہ وقت چلا گیا اب جب کوئی بات ہوئی بھی تو قرارداد مقاصد بھی پاس ہوئی تو لوگوں کی گردنیں جھکی ہوئی تھیں. اس کے بعد بحثیں اٹھ گئی کس کا اسلام، فرقے واریت ہے فلاں ہے، وہ بات رہ گئی. اسی طرح 3 سال آپ نے ضائع کر دیے، جو جوش و خروش تھا نظام مصطفیٰ تحریک کا وہ ختم ہو. اب یہ آپ کے بس کا روگ نہیں ہے، یہ ریکارڈ پر ہے میری تقریر کہ اب آپ نے چونکہ اسی وقت وہ آرڈیننس نافذ کیا تھا جو حدود آرڈیننس کے نام سے اور زکات آرڈیننس، اور اس کے خلاف شیعہ حضرات کا مظاہرہ ہوا بہت بڑا، اور انہوں نے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کی ناک رگڑوا لی اور انہوں نے اپنے مطالبات بنوا لیے تھے، تو اب تو صورتحال بدل چکی تھی. اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا میں نے جب انہوں نے مجھے وزارت کی پیشکش کی، میں نے اسے، اگرچہ یہ پریس میں نہیں آیا تھا لیکن میں اس وقت سے اس بات کو بیان کر رہا ہوں، میں نے اسے قبول نہیں کیا. میں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں اس کا اہل نہیں، اور یہ بھی کہا تھا کہ آپ نے کام نہیں کرنے دینا، جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام داغدار ہو کر واپس آ چکی ہیں،
لہذا اب کم سے کم شاید کہ ان کی مثال سامنے نہ ہوتی اور حشر سامنے نہ ہوتا تو حماقت میں بھی کر بیٹھتا، لیکن یہ کہ اب تو ظاہر بات ہے السعید من وعد بغیر ہی، کم سے کم سعادت مندی یہ ہے کہ دوسروں کو دیکھ کر تو اسے سبق حاصل کر لے، تو میں نے بہرحال اس سے معذرت کی، شورا کو قبول کر لیا، شورا میں مشورہ دینا ہے، بات کہنی ہے، دلیل میری اس وقت بھی وہ تھی جو آج ہے، اگر میں یہاں بیٹھ کر کوئی بات کہتا ہوں کہ ضیاء کو یہ کرنا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے، تو اگر وہ مجھے موقع دیتے کہ قریب آ کر بات کرو، یہیں جا بے آ، یہاں آؤ یہاں آ کے بات کرو، تو کیوں نہ وہاں جا کر بات کی جائے، میں نے بات کی، لیکن ریکارڈ پر ہے میری تقریر، میں نے فلور پر تقریر کی تھی کہ مجھے یہ بتایا جائے، ہمیں یہ بتایا جائے کہ اس ملک میں الیکشن کرانے میں کیا خطرات ہیں، آپ نے ہمیں چنا ہے، ہم کوئی عوام کے نمائندے نہیں ہیں، یہ جب شورا بنی تھی ایک جمعے کو یہیں پر اسی یہ جو یہاں پر ریسٹورانٹ ہے وہاں ایک استقبالیہ دیا گیا تھا، بڑا جوش و خروش تھا اس وقت، اور لوگوں نے کہا تھا آپ ہمارے نمائندے ہیں، تو جو حضرات وہاں تھے انہیں یاد ہوگا میں نے کہا تھا ہرگز نہیں، غلط بات کہہ رہے ہیں، ہم آپ کے نمائندے نہیں ہیں، قطعاً ہم اس مغالطے میں نہیں ہیں، نہ ہمیں یہ مغالطہ جو ہے ہمارے اندر پیدا کیجیے، ہمیں تو ایک شخص نے چنا ہے، اس کے ہم چنے ہوئے ہیں، ہم کوئی عوام کے نمائندے نہیں ہیں، بہرحال میں نے اس وقت یہ عرض کیا تھا کہ آپ نے ہمیں چنا ہے تو ہمیں بتائیے، پلیس آل دی کارڈز بیفور اس آن دی ٹیبل، اگر واقعتاً ہم کنوینس ہو جائیں کہ الیکشن کرانے میں یہاں کوئی تباہی ہے بربادی ہے ملک کی، تو کون ہوگا دشمن پاکستان جو اس کے باوجود بھی الیکشن کا مطالبہ کرے، ہم کنوینس ہوں گے، ہم پبلک میں جائیں گے اور کہیں گے کہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے الیکشن، لیکن پہلے ہمیں تو کانفیڈنس میں دیجیے، اگر اتنا ہی خطرہ ہے، چند ہی دن پہلے وہاں ایک سیشن ہوا تھا شورا کا، کلوز ڈور سیشن جو ہوا تھا فورن پالیسی پر، میں نے عرض کیا تھا اسی طرح کا کلوز ڈور سیشن کر لیجیے، بند کمرے میں، نہ پریس ہو نہ کوئی اور ہو نہ وزیٹرز گیلری میں کوئی ہو، لیکن ہمیں بتا دیجیے، ہمارے سامنے رکھیے کیا خطرات ہیں، اگر نہیں تو خدا کے لیے اس الیکشن کے رکھا راستہ نہ روکیے، اس لیے کہ یہ اس ملک کے لیے تباہ کن ہے، یہ میری فلور آف دی ہاؤس پر تقریر ریکارڈ پر، لیکن یہ بات بھی کب کی ہے، یہ میرا خیال ہے 81 کے اواخر یا 82 کی شروع کی بات ہوگی، 82 کے اواخر میں دسمبر 1982 میں جو میں نے خط لکھا، 6 سال پہلے ہو گئے اس کو، 6.25 سال، اس کو ذہن میں رکھیے، میں نے دو باتیں اس میں کہی تھی، اس وقت تک میں بالکل مایوس ہو چکا، میں نے یہ لکھا تھا کہ مجھے اسلام کے بارے میں تو آپ سے ہرگز کوئی امید نہیں رہی، آپ اسلام کا کوئی کام نہیں کر سکتے، اس کے لیے ایک جرت چاہیے، اس کے لیے کوئی انسان کے اندر اپنے اندر جرت کردار چاہیے، ہاں کوئی اسلام ان کا اپنا ہوگا ذہن میں بنایا ہوا، وہ قرآن و سنت کا اسلام نہیں ہے، وہ محمد رسول اللہ کا عطا کردہ اسلام نہیں ہے، وہ ان کا اپنا اسلام ہے جس میں شانہ بشانہ ہوتی ہے مرد اور عورت، یہ اسلام ان کے اپنے ذہن کا ہے، وہ مغرب سے آپ درآمد شدہ کوئی اسلام ہے، وہ محمد الرسول اللہ کا لایا ہوا اسلام نہیں، وہ اسلام خدیجۃ الکبریٰ اور فاطمہ الزہرا اور عائشہ صدیقہ کا اسلام ہرگز نہیں، وہ اسلام کہیں اور کا اسلام ہے، وہ فرانس کا اسلام ہوگا، امریکہ کا اسلام ہوگا، وہ کہیں کا اسلام ہو سکتا ہے، وہ محمد الرسول اللہ کا اور ازواج مطہرات اور بنات مطہرات جو ہیں رضی اللہ تعالی عنہن، ان کا اسلام نہیں، لہذا جب اس پر انسان خود عمل نہیں کر سکتا تو وہ کون سا اسلام ہے جو آپ نافذ کریں، پھر جو یہاں پر ان کے انداز سامنے آئے ہیں جس طرح ایکٹروں اور ایکٹریسوں کی انہوں نے یہاں پہ حوصلہ افزائی کی ہے، جس طریقے سے ہمارا ایوان صدر ان کے لیے مہمان خانہ بن کر رہ گیا ہے، یہ ساری چیزیں لوگوں کے سامنے ہیں، اس اعتبار سے میں عرض کر رہا ہوں 6 سال میں تو اور بہت سا پانی جو ہے گزر چکا ہے دریائے راوی میں بھی اور دریائے سندھ میں بھی، اب تو کوئی اگر امید ہو سکتی تھی کبھی کسی کو، کسی کے نہا خانہ دل میں کوئی گوشہ ہے، ابھی ایسے سادہ لو لوگ، میں نہیں کہہ سکتا انہیں سادہ لو کہوں یا بے وقوف کہوں، جو اپنی کسی درجے میں ان سے کوئی توقع رکھتے ہیں اسلام کی، جو لڑے لپٹے ہوئے ہیں، جن کی کوئی حیثیت دنیا میں نہیں ہے، اگر ان کے لیے صرف دروازے کھول دیے جائیں کار کے، صدر مملکت آ کے دروازہ کھول کے ریسیو کر لے تو یہی بہت بڑی شے ہے، اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ ہمارا کوئی اسٹیٹس معاشرے میں نہیں رہا، وہ لوگ شاید اب بھی کوئی امیدیں رکھتے ہوں، لیکن پہلی بات اچھی طرح سمجھ لیجئے، یہ مایوسی یہ ناکامی ان کی بالکل علم نشرہ ہے، یہ بالکل افق پر لکھی ہوئی بات ہے، دیوار پر لکھی ہوئی بات ہے، اسلام کا راگ الاپ کر اور کسی بھی درجے میں اگر یہاں پر جمہوریت کا انہوں نے راستہ روکا، انتہائی خوفناک ہوگا اس ملک کے لیے، انتہائی خوفناک نتائج اس کے برآمد ہوں گے. اس لیے کہ اب ظاہر بات ہے یہ سن 77 نہیں ہے، سن 88 حالات میں بہت کچھ تبدیلی آ چکی ہے. نمبر دو بات یہ کہ یہ بھی جان لینا چاہیے اسلام کے اعتبار سے جو ناکامی انہیں ہوئی اس کے بعد دوسری بڑی ناکامی انہیں ہوئی ہے اپنے سیاسی نظریات اور فلسفوں کے اعتبار سے. یہ غیر جماعتی سطح کی کوئی جمہوریت، اسلامی جمہوریت کا کوئی اپنے ذہن کا بنایا ہوا ایک نظام تھا، وہاں بھی کوئی دانشور مل گئے تھے. بعض دانشور ہیں جن کا اصول یہ ہے کہ وہ حالات کے رخ کو بدلنے کے لیے میدان میں نہیں آ سکتے، جو حالات ہوں ان میں بہتر سے بہتر جو شکل ہو سکتی ہو وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ انداز ہے دنیا میں دو طرح کے، ایک وہ کہ جو لوگ آئے میدان میں حالات کا رخ بدلنے کے لیے، ایک وہ کہ حالات تو اس رخ پر جا رہے ہیں اس میں جو بہتر سے بہتر شکل ہو سکتی ہو، جو بھی لیسر ایون ہو سکتا ہے اسے قبول کر لیا جائے. اس طرح کے کچھ مخلصین ہی ہیں وہ جو ان کے ساتھ رہے ہیں، جنہوں نے انہیں پٹیاں پڑھائی ہیں، جنہوں نے ان کو کمیشن بنا کر اور پھر رپورٹیں دی تھی اسلامی جمہوریت و نظام سیاست کی. بہرحال اس کے تحت انہوں نے الیکشن کرایا، اب انہیں ماننا چاہیے کہ یہ تجربہ ان کا ہے جو ناکام ہوا ہے، سارا فلسفہ ان کا ہے جو ناکام ہوا ہے، یہ ان کا اپنا ذہن ہے. یہ غیر جماعتی الیکشن کرا کر اور اس کے ذریعے سے حکومت بنی، اس کا حشر یہ ہوا ہے کہ کوئی اس کی حیثیت ہی نہیں تھی، کوئی آنکھ نہیں ہے کہ جو آنسو گرانے والی ہو، اس لیے کہ ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں. وہ تو ایک جماعت بنے بھی تو اوپر جا کر بنے، اور وہ جماعت بھی جو کچھ ہے وہ سامنے آ گیا کہ اسے پہلے ہی دن طے کرنا پڑا کہ کوئی انفرادی حیثیت میں چاہے تو وہ جا کر ضیاء صاحب کی جو بھی نگران حکومتیں بنی اس میں شریک ہو جائے. گویا کہ جماعت ہونے کی حیثیت سے اس نے اپنی نفی کر دی، نگیش کر دی، کہ ایک اتنا بڑا اقدام کیا گیا ہو کسی جماعت کی حکومت کے خلاف، اس کی صوبائی اور مرکزی اسمبلیاں ختم اور وزارتیں ختم ود ون اسٹروک آف پین، اور اس کے بعد بھی وہ جماعت جو ہے وہ بیچاری لے جاتی ہوئی ہاتھ جوڑتی ہوئی، مبادہ ہمارے رینکس کے اندر کوئی تفرقہ لوگوں کو نمایاں طور پر نظر آ جائے. ہے تو صحیح قلوبہم شتا، دل تو پھٹے ہوئے ہیں، لیکن ذرا باہر کی ٹیپ ٹاپ رہے تو اس کے لیے راستہ یہ ہے کہ انفرادی حیثیت سے اجازت دے دی جائے. گویا کہ انہوں نے خود تسلیم کر لیا کہ ان کی جماعتی اور سیاسی حیثیت بالکل زیرو. یہ ہے صورتحال. تو یہ تجربہ بھی در حقیقت ناکامی ہے صدر ضیاء صاحب، اس لیے کہ یہ سب ان کے ذہن کی پیداوار ہے، دستور انہوں نے بنایا، یہ پورا سیاسی نظام انہوں نے بنایا. اور تیسری بات اور نوٹ کر لیجئے، اگر اس دور میں بدعنوانیاں ہوئی ہیں تو نمبر ایک ان بدعنوانیوں کا سرا اسی سے جڑا ہوا ہے جو بدعنوانیاں ماشاء اللہ کے دور میں ہوئی. اگر تو انہوں نے ایک آرڈیننس کے ذریعے سے اور گیو اینڈ ٹیک اور ایک گویا کے سودے بازی کے ذریعے سے اپنے 8 سالہ دور کی تمام جتنے بھی فیصلے تھے ان کو تحفظ دے دیا گیا تھا اور ان لوگوں سے تسلیم کروا لیا گیا تھا، تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ مطالبہ جائز ہے کہ اگر آپ کو کوئی انویسٹیگیشن کرنی ہے، احتساب کرنا ہے، تو اس کو پیچھے تک لے کر جائیے. پھر وہ بھی کوئی آسمانی کوئی ان کو تحفظ حاصل نہیں ہو گیا ہے. اور نمبر دو میں اس سے بڑھ کر یہ کہتا ہوں کہ آپ نے خود کہا تھا کہ ہم انتقال اقتدار نہیں کر رہے بلکہ شراکت اقتدار، آپ اس اقتدار میں برابر کے شریک تھے بلکہ بگ پارٹنر تھے، بگ باس تھے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ نے بیعت قلم، بیعت جنبش قلم ان کو ختم کر دیا. تو وہ گویا پوٹینشلی وہ پہلے سے کل عدم تھے، ان کا وجود حقیقت کے اعتبار سے کوئی تھا ہی نہیں. لہذا جو بدعنوانیاں اس دور میں ہوئی ہیں اس کا بھی لانگ شیئر جو ہے خود ضیاء الحق صاحب کے ذمہ جائے گا. ان تینوں اعتبارات سے معاملہ بہت مایوس کن ہے. اب ایک موقع ہے، ایک موقع ہے جو آخری مرتبہ کر رہا ہوں، اس لیے کہ شاید یہ موقع پھر دوبارہ نہ آئے. صدر ضیاء صاحب کے لیے ایک بہت بڑا دوراہا ہے، ایک دوراہا کاش کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس کی توفیق دے دے. ہم اس کے لیے دعا کریں گے. ہم اس میں میدان میں آنے والے سیاسی ہنگامہ کرنے والوں میں نہ کبھی پہلے شامل رہے نہ اب شامل ہوں گے، لیکن ہم دعا کر سکتے ہیں. ایک دروازہ ہے جسے ہم کھٹکھٹا سکتے ہیں، اور ہمارا یقین ہے کہ وہیں سے تار ہلتے ہیں. الفاظ آتے ہیں کہ اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان لوگوں کے دل ہیں، جسے چاہتا پھیر دیتا ہے. اگر اس ملک کی اللہ کو خیر عزیز ہے اور خیر مطلوب ہے اللہ کو، تو پھر وہ یقیناً دل پھیرے گا. میں صرف جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حالات اس درجے گمبھیر ہو چکے ہیں سندھ میں. میں نے یہ سن 82 والے خط میں لکھا تھا کہ اگر آپ مذہب کے نام پر اس ملک کی سیاست کی گاڑی کو روکے رہے، مذہب سے میں آپ کے بالکل مایوس ہو چکا ہوں کہ آپ کوئی کام نہیں کر سکتے، لیکن مذہب کے نام پر آپ نے سیاسی گاڑی کو روکا ہوا ہے، اسے چلنے نہیں دے رہا ہے اس کی پٹڑی پر. اگر آپ نے یہ عمل جو ہے جاری رکھا تو مجھے اندیشہ ہے، بہت سے سنیے میرا جملہ، مجھے اندیشہ ہے کہ مستقبل کا مورخ کہیں یہ نہ لکھے کہ 1947 میں اس دور کی جو سب سے بڑی مسلمان مملکت پاکستان کے نام سے قائم ہوئی تھی، اسے پہلے تو 1971 میں دو لخت کیا، دو ٹکڑے کیا ایک شرابی اور زانی ٹولے نے، وہ یحییٰ خان اور فلاں خان، وہ ان کی شرابوں کی محفلیں اور وہ جو کچھ بھی ان کے گلچھرے تھے وہ جو بعد میں لوگوں کے سامنے آئے، تو ایک شرابی اور زانی ٹولے نے کیا، اور اس کے مزید حصے بکھرے ایک ایسے شخص کے ہاتھ سے ہوئے جو نمازی بھی تھا اور پرہیزگار بھی تھا. یہ مزید بلکنائزیشن اور مزید حصے بکھرے ہونے کا عمل ہوگا اگر آپ نے یہاں سیاست کی گاڑی کو پٹڑی پر نہ چلنے دیا. میں آج پھر وہی بات دوہرا رہا ہوں، اس لیے کہ میں نے اس خط میں لکھا تھا اور بہت سے لوگوں کو وہ مجذوب کی بڑھ معلوم ہوئی تھی اس وقت. لاہور کے بہت سے دانشوروں نے، جن کا مجھے بڑا احترام ہے، ادب ہے، کہا تھا پتہ نہیں آپ باتیں کیا دیکھتے ہیں، ہمیں تو کہیں نظر نہیں آ رہا کوئی معاملہ. اس کے کئی سال بعد کہا کہ کوئی آثار ہمیں تو نظر نہیں آتے، سندھ میں لوگ آتے ہیں جاتے ہیں. میں نے اس وقت کہا تھا 1982 میں کہ بنگلہ دیش کے بالکل پیرلل سندھو دیش کے حالات پیدا ہو چکے ہیں، اور یہ آتش پچا ہے کبھی پھٹ جائے گا. وہ پھٹا ایک مرتبہ 1983 میں، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے مواقع پر پاکستان کو بچایا. اندرا گاندھی اس وقت چوک گئی، اس کے بعد اندرا گاندھی نے پروگرام بنایا تو اللہ اسے لے گیا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خصوصی جو ہے تحفظ ملتا رہا ہے، لیکن اس سے جو ہے آدمی کو جری نہیں ہو جانا چاہیے. کوئی وقت آتا ہے کہ اللہ کی رسی جو ہے پھر مزید دراز نہیں کی جاتی، پھر چھوڑ دیا جاتا ہے ملکوں کو اور قوموں کو اور افراد کو ان کے حال پر. تو اس صورت حال میں چونکہ میں ابھی ہو کر آیا ہوں، پھر میں نے اس کے بعد بہت دورے کیے ہیں سندھ کے، میں انٹیریئر میں گیا ہوں، سندھی دانشوروں سے ملا ہوں، اور اس کے بعد سے آج کی جو تازہ ترین صورتحال میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ واقعہ یہ ہے کہ حیدرآباد سندھ کی فضا اس وقت بالکل وہ ہے جو کبھی، جو ہائیسٹ کلائمیکس تھا ہندو مسلم ٹینشن کا ہندوستان میں، جو فضا اس وقت تھی وہ حیدرآباد میں مہاجر اور قرآن سندھی کے درمیان. معلوم ہوتا ہے کہ بس بارود تیار ہے، کسی وقت کوئی فتیلے کو آگ دکھانے والا حادثہ اگر ہو گیا تو بہت بڑی خونریزی ہو جائے. اور حال کیا ہو گیا ہے، وہاں کے ایک اچھے بھلے زمیندار ہیں، اگر ٹاپ کے نہیں تو مڈل کلاس کے جو زمیندار ہیں، اور یہ بھی جانیے وہ جماعت اسلامی کا ذہن رکھتے ہیں. انہوں نے خود، ابھی میری ملاقات ان سے ہوئی اور بھی کچھ بہت سے لوگوں کو وہاں انہوں نے جمع کیا تھا، انہوں نے خود وہاں کہا آج بھی میرا ووٹ جماعت اسلامی کے لیے. زمیندار ہیں، مولانا مودودی ان کے ہاں مہمان بھی رہے ہیں اور ان کے ملاقاتیں رہی ہیں. انہوں نے مجھ سے کہا، اور یہ بھی میں عرض کر دوں، وہ شخص ہے جو سندھی بہت سے بیٹھے ہوئے تھے، جو بہت سد و مد سے جہاں تک ڈیم کا تعلق ہے کالا باغ ڈیم کا اس کے خلاف بول رہے تھے، اسی طرح پنواقی کی چھاونی کے خلاف بول رہے تھے. تو میں نے کم سے کم ان کی ہمت کی داد دی کہ وہ چھاونی کو ڈیفینڈ کر رہے تھے، اگرچہ ڈیم پر تو خود ان کے نظریات یہ ہیں کہ وہ غلط ہے، نہیں بننا چاہیے. انہوں نے مضامین لکھے کیونکہ وہ اسلام پسند آدمی ہے، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو معتدل ترین آدمی ہو سکتے ہیں اس وقت سندھ میں ان میں سے ایک ہے، لیکن وہ بھی کالا باغ ڈیم کے شدید مخالف ہے. پانچ مضامین لکھے انہوں نے، وہ کہتے ہیں خالص ٹیکنیکلی میں نے ثابت کیا ہے کہ یہ ملک کے مفاد میں نہیں. بہرحال وہ ایک علیحدہ بات ہے. میں نے ان سے کہا کہ آپ وہ مضامین مجھے دیجیے، ترجمہ کرا کر میں چھاپوں گا تاکہ معلوم ہو واقعتاً اگر کوئی شے ملک کے مفاد میں نہیں ہے تو خامخواہ کیوں اس کی طرف آگے بڑھا جائے. لیکن وہ شخص اس مجمع میں اس نے چھاونیوں کو ڈیفینڈ کیا، یہی آیت پڑی کہ عدو لہم مستطعتم، یہ تو ہمیں کرنا ہوگا، اگر چھاونیاں نہیں بنیں گے تو کیسے حفاظت ہوگی. پھر کچھ لوگوں نے کہا، ان کی تردید کرنے کی کوشش کی، تو انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے، یہ مطالبہ کرو کہ فوج میں سندھیوں کو بھی داخل کیا جائے، سندھیوں کا بھی حصہ ہونا چاہیے، یہ علیحدہ بات ہے، لیکن چھاونیاں بتنی چاہیے. تو وہاں اس مجمع میں جو چھاونیوں کو ڈیفینڈ کر رہا تھا، اس وقت سندھ میں آسان کام نہیں ہے. پیپلز پارٹی بھی اب کھل کر آ چکی ہے مقابلے میں، کالا باغ ڈیم کے خلاف بھی اور یہ چھاونیوں کی تعمیر کے خلاف بھی، اس لیے کہ عوامی فضا اتنی تیزی کے ساتھ بدل گئی ہے کہ ان کے لیے بھی ممکن نہیں رہا کہ کھڑے رہ سکے. لیکن یہ علی میر شاہ صاحب یہ چھاونیوں کو ڈیفینڈ کر رہے تھے, اس کے باوجود جو انہوں نے اپنی بے بسی کا اظہار کیا کہ ڈاکٹر صاحب ہم کیا کریں, ہمارے اپنے بھتیجے اور بھانجے ہماری بات سننے کو تیار نہیں, کوئی نہ پاکستان کا نام سننے کے لیے تیار ہے نہ اسلام کا نام سننے کو تیار ہے. یہ تو علی میر شاہ کی بات ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. قیاس کنز گلستان من بہار مرا, اس درجے بے بس ہو چکے ہیں وہ لوگ. یقیناً ضیاء صاحب کے لیے یہ ایک موقع ہے, وہ پھر دوبارہ سوچ سکتے ہیں. ضیاء صاحب کے اس اقدام کو اگر وہ آمریت کی رائے اختیار کرتے ہیں, کسی ایک بہانے سے دوسرے بہانے سے, بہانے بہت ہیں, خود بخود بھی بہانے وجود میں آ سکتے ہیں, بہانوں کو وجود میں بھی لایا جا سکتا ہے اور کسی نہ کسی پریٹیکس سے جو ہے انتخابات کو ملتوی کیا جا سکتا ہے. کوئی اپنا نظام, کوئی جو ایک بہت بڑا فراڈ ریفرنڈم کے نام سے ہوا تھا, کوئی اور بہت بڑا فراڈ جو ہے یہاں سٹیج کیا جا سکتا ہے, پولیس فورس کی مدد سے کیا نہیں کیا جا سکتا. لیکن یہ کہ خدا نہ خواستہ اگر انہوں نے یہ راستہ اختیار کیا, تو واقعہ یہ ہے کہ جو سندھی سیپریٹسٹ ہے وہ تو اس کے تو گھر میں گھی کے چراغ جل رہے ہیں. ان کا کم سے کم جی اے سید کو, جی ایم سید کو یہ کریڈٹ دینا پڑتا ہے کہ وہ شخص مناسب نہیں ہے, کھلم کھلا کہتا ہے جو کہتا ہے. اس نے ہمیشہ کہا ہے کہ جمہوریت سے یہ ملک جڑتا ہے, مارشاء اللہ سے ٹوٹتا ہے, لہذا ہمیں تو مارشاء اللہ چاہیے. ہمیں جب ملک کو توڑنا ہے, کھلم کھلا بات ہے. اگر یہاں الیکشن ہوتے ہیں, سن کانفرنس پر میں نے وہاں بہت سے دانشوروں سے بات ہوئی, ہم کچھ ایسے بھی تھے دیندار مزاج کے لوگ جو سن کانفرنس کو ڈیفینڈ کر رہے تھے, میں نے سب سے بڑی ان کے خلاف دلیل یہ دی اور اس پر خاموش ہونا پڑا ہوں. اگر وہ اس ملک کے بہی خواہ ہوتے تو مطالبہ کرتے کہ یہاں پر الیکشن ہونا چاہیے تاکہ جو بھی شکایات ہیں ان کو مناسب طریقے سے حل کیا جائے, چینلز وجود میں آئے. اب یہ کہ کیا چیز مفید ہے کیا مضر ہے کون فیصلہ کرے, کوئی موب جو ہے وہ فیصلہ کر دے, اور اگر ایک جلوس نکال کے اس کا فیصلہ کروانا ہے تو یہ تو کوئی معقول طریقہ نہیں ہے. آپ کو ملکی مسائل کے سلسلے میں اگر کوئی بات کرنی ہے تو اس کے لیے پہلے انفراسٹرکچر وجود میں آنا چاہیے, واقعتاً نمائندگی رکھنے والے لوگ کہیں بیٹھیں, بیٹھ کر سوچیں, سوچ کر فیصلے کریں. لہذا اگر ان کا خلوص اور اخلاص ہوتا تو سب سے پہلے وہ الیکشن کا مطالبہ کرتے, لیکن چار پوائنٹس جن پر وہ متفق ہوئے ان میں الیکشن کا کہیں نام نہیں. تو جان لیجئے کہ اگر اس راستے پر چلنے کی کوشش کی گئی تو یہ غالباً آخری مرتبہ ہے. پھر شاید قدرت, یہ مسجد ہے اور یہ جمعہ کا دن ہے اور میں یہاں جمعہ کے خطیب کی حیثیت سے حاضر ہوں, اور میں یہ بربلا کہہ رہا ہوں اس بات کو, شاید پھر کوئی موقع نہ ملے. یہ آخری بار ہے, ایک دو راہے پر کھڑے ہیں صدر ضیاء الحق صاحب, یا ادھر یا ادھر. اگر اب بھی وہ یہ کریں کہ کھلم کھلا جمہوریت, صحیح صحیح, بغیر ریسٹرکشن کے, بغیر کسی کو ایل بی ڈبلیو کیے ہوئے, بغیر اس کے اوپر پابندی اور اس کے پابندی کے, جماعتی سطح پر الیکشن کرائیں اور جلد از جلد کرائیں. تین مہینے میں بھی ہو سکتے ہیں, کیا نہیں ہو سکتا. اس سے پہلے بھی بعض لوگوں نے کاؤنٹ کر کے بتایا ہے کہ الیکشن 58 دن کے اندر اندر ہو گئے اعلان کے بعد, ہو سکتا ہے سب کچھ. لہذا خدا کے لیے, پھر میں عرض کر رہا ہوں, خدا کے لیے, اس ملک کے مستقبل کے لیے, اس کے لیے لاکھوں انسانی جانیں جو گئی تھی ان کا واسطہ دے کر عرض کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے دوسرا راستہ اختیار نہ کریں. اب تک کی تمام خطاؤں کی تلافی بھی ہو سکتی ہے اگر دیانتداری کے ساتھ اس ملک کے معاملات کو اس ملک کے لوگوں کے حوالے کر دیں, طے کریں. وہ کوئی فرد واحد یہاں قسمت کا مالک بن کر نہیں بیٹھ سکتا, وہ تو در حقیقت اس ملک کے عوام ہے اور وہ فیصلہ کریں گے اور صحیح کریں گے. ایکسپلوسیو سچویشن اب ختم ہو چکی ہیں, انتہا پسندیاں بھی وقت کا جو ایک مرہم ہوتا ہے وہ مرہم جو ہے وقت کا وہ رہا ہے زخموں کے اوپر. اب صورتحال وہ نہیں ہے جو 77 میں تھی, لیکن یہ ہے کہ اب بھی اگر یہ راستہ اختیار نہ کیا گیا اور الیکشن کو کسی بہانے سے مصنوعی یا کوئی جو بالفعل کوئی صورتحال پیدا ہو جائے بغیر کسی کے کیے ہوئے, اگر اس کو ملتوی کیا گیا تو انتہائی خوفناک نتائج نکلیں گے. اور راستہ میں نے سندھ میں بات کی, ہمارے بہت سے دوستوں نے کہا کہ اب صورتحال وہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ریکنسیلیشن ممکن ہی نہیں ہے. ایک بہت بڑا بیوروکریٹ نے جو ہے پنجابی, انہوں نے کہا دو ہی راستے ہیں, ایک راستہ تو یہ ہے کہ یہاں جمہوریت کو صحیح طور پر بحال کر دیا جائے, اس سے کوئی شکل پیدا ہو سکتی ہے. اب بھی جیسا کہ میں نے عرض کیا, علی میر شاہ کے قسم کے لوگ موجود ہیں, لیکن وہ غیر مؤثر ہیں. وہ مؤثر ہوں گے تو الیکشن میں ہوں گے. بہرحال ان کا کوئی نہ کوئی اثر ہے, بزرگ ہے, اور اس سطح کے لوگ بہت سے جیسے مشرقی پاکستان میں آخر وقت تک رہے تھے پرو پاکستان, وہ اب بھی وہاں موجود ہیں. لیکن وہ جب غیر مؤثر ہوتے ہیں کب, جبکہ نوجوان سڑک پر نکل آیا ہو. اب ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہتا, اب قیادت ان کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے. جو جتنا زہر انگیز تقریر کرے گا اور زہر آلود نعرہ لگائے گا اتنا ہی وہ لوگوں کا لیڈر بن جائے گا اور اتنا ہی وہ اسے اپنے سروں پر چڑھا لیں گے. تو الیکشن کا معاملہ ہو تو ابھی ملک بچ سکتا ہے, لیکن یہ کہ اگر اس کو کسی درجے میں بھی پوسٹ پون کیا گیا اور کسی طرح کسی بہانے سے کوئی نیا تجربہ, کوئی نیا صدارتی نظام, کوئی نیا دستور, کوئی اور کسی ذریعے سے بائی پاس کرنے کی اگر کوشش کی گئی, تو میں اب جتنا بھی میرے پاس ممکن ہے الفاظ کا ذخیرہ, ود آل دی ایمفسس ایٹ مائی کمانڈ, میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے اس سے بات آ جائے. ہم جو کہ بالکل یہ جانتے ہیں کہ الیکشن سے اسلام نہیں آئے گا, ہم جو کہ اس بات کا اعلان کرتے ہیں ہمیں کبھی الیکشن نہیں لڑنا, مجھے اس کوچے کا رخ نہیں کرنا, لیکن میں کہتا ہوں کہ اس ملک کی بقا, اس وقت صورتحال جس درجے خوفناک ہو چکی ہے خصوصاً سندھ میں, یہی معاملہ بلوچستان میں بھی ہے, لیکن بلوچستان کی آبادی تھوڑی ہے. بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن زہر اتنا ہی ہے بلکہ اس سے زائد ہے, لیکن وہ اندر سے کچھ نہیں کر سکتے جب تک کہ باہر سے کچھ نہ ہو. اسی طریقے سے سندھ کے اندر بھی یہ بات تو وہ مانتے ہیں کہ ہم اکیلے کچھ نہیں کر سکیں گے جب تک باہر سے ہمیں امداد نہ ملے, لیکن وہ کھلم کھلا باہر کی امداد مانگ رہے ہیں. ان کا ایک سب سے بڑا لیڈر ہندوستان جا کر دہائی دے آیا ہے اور امداد اس نے طلب کی ہے باضابطہ, یہ سب کچھ ہوا ہے. اور کسی وقت بھی کوئی بڑی خونریزی ہو جائے اگر حیدرآباد میں, اور جیسا کہ پیر پگاڑو صاحب نے کہا ہے کہ مہاجر کے نام پر شہروں میں ہنگامے کرنے والوں کو دیہات میں رہنے والے اپنے بھائیوں کو نہیں بھولنا چاہیے. واقعہ یہ ہے کہ بہت پتے کی بات انہوں نے کہی ہے, اگر وہ فساد کہیں ہوتا ہے قدیم اور جدید سندھی کا حیدرآباد شہر میں یا کسی اور شہر میں, تو اس کے اثرات تو اندرون سندھ بہت دور تک جائیں گے, اور اس کو پریٹیکسٹ بنایا جا سکتا ہے, ہندوستان اس کے لیے اس کے دخل اندازی کا بہانہ بنا سکتا ہے. بہت سے نوجوانوں نے مجھ سے کہا, میں آپ سے کیا عرض کروں, ایک جگہ پر جہاں کچھ بیوروکریٹس جمع تھے حیدرآباد میں, میں نے کہتا کہ اچانک آ گئے یا پروگرام میں شامل تھا کچھ نوجوان آ گئے, انہوں نے اس بھرے مجمع نے جو کچھ مجھ سے مخاطب ہو کر کہا ہے, ہم تمہیں غدار سمجھتے ہیں, ہم تمہیں ایجنٹ سمجھتے ہیں پنجابیوں کا, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تم پنجاب کی بات کرتے ہو, ہم ڈاکٹر اسرار کو یہاں گھسنے نہیں دیں گے. یہ باتیں مجھ سے کہی جا رہی تھی ایک ایسے مجمع میں جہاں میں مہمان کی حیثیت سے آیا تھا, لیکن وہ میرے میزبان جو ہیں انہیں کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں تھے. وہ نوجوان اتنے فیوریس تھے, یہ صورتحال پیدا ہو چکی ہے. تو خدا کے لیے اگر کہیں وہاں ہو گیا, اور انہوں نے صاف یہ کہا کہ ہمیں بھارت کی امداد ہی سے ہمیں بھی معلوم ہے کہ ہم فوج کا مقابلہ تنہا نہیں کر سکتے, ہمیں بھارت کی امداد چاہیے. بہت سے لوگوں نے کہا کہ سندھ تو اب سری لنکا بن کر رہے گا, یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے, اور ایک ہی سین کا لفظ ہے جو جس سے دونوں لفظ چلتے ہیں, سندھ بھی اور سری لنکا بھی. تو اللہ تعالیٰ اس سے بچائے, راستہ وہی ہے یہاں پر جمہوریت کا, کہ گاڑی کو اس کی صحیح جو اس دنیا کے نارمز ہیں, جو یہاں کے معیارات ہیں, جس کو عام ذہن کہے گا کہ ہاں یہ جمہوریت ہے, واقعتاً یہ الیکشن ہے, واقعتاً ان کے نتیجے میں نمائندہ قیادت آئی ہے, اس راستے کو خدا کے لیے اختیار کرے, دوسرا راستہ کسی طور سے اختیار نہ کرے. اس کے حوالے سے اب میں عرض کر دوں دو پگڈنڈیاں کون سی ہیں. ایک پگڈنڈی ہمارے بہت سے نیک بھلے سادہ لوح لوگ علماء ان کے ذہن میں پھر آئے گی کہ اب جب اختیار مرتکز ہو گیا ایک شخص کے ہاتھ میں, اور وہ نمازی ہے, روزے دار ہے, عمرے کرتا ہے, 27ویں شب میں ہمیشہ وہ حرم میں موجود ہوتا ہے, تو چلو اس کے ہاتھ مضبوط کرو, اس کے ذریعے سے کچھ اسلام حاصل کر لو, کچھ اسلام تو دے دے گا, اس کے ذریعے سے اسلام آ جائے گا. ایک راستہ یہ ہے, ایک پگڈنڈی یہ, خدا کے لیے میں ان حضرات سے اپیل کروں گا کہ یہ رخ اختیار نہ کرے, 11 برس کی تاریخ کو اپنی نگاہوں سے اوجھل نہ ہونے دیں. 8 برس تک ایک شخص مختار مطلق رہا ہے, اس نے جو کچھ کیا وہ ہمارے سامنے, اس نے اپنے 8 سالہ دور اقتدار کے تمام اقدامات کو تحفظ دلوایا اور تب اختیار میں شریک کیا ہے نمائندوں کو, لیکن شریعت کے لیے کوئی بات نہیں منوائی اس نے, آج وہ دلیل کے طور پر ان کے خلاف لا رہا ہے، سب سے پہلے خود اس پر آتا ہے کہ کیوں نہیں اس نے وہ آرڈیننس کے طور پر وہ شریعت بل نافذ کیا، وہ کر سکتا تھا، 8 برس اس کے پاس تھے۔ لہذا اس سے کم جو فرمایا گیا ہے کہ بندہ مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں نسا جاتا، ایک مرتبہ اگر مغالتا ہوا، خلوص سے ہوا، خوش فہمی سے ہوا، تو خدا کے لیے اس راستے کے بارے میں دوبارہ نہ سوچے، اس راستے سے قطعاً اسلام کے آنے کا کوئی امکان نہیں۔ اور دوسرا معاملہ اب پھر سزا ہموار ہے، وہی ڈیک اور جو ہوا کرتا تھا پی ڈی ایم، اس کی سی فضا تیار ہے، پھر دینی جماعتیں بھی شریک ہوں گی، اب ایک بڑی نئی قسم کی ایم آر ڈی، ایک اور وسیع پیمانے کا اتحاد، اس کی فضا سازگار ہو چکی ہے۔ لیکن یہاں میں پھر عرض کروں گا، جمہوریت اپنی جگہ پر مطلوب ہے اور ملک کے لیے اور ملک کی سالمیت کے لیے لازمی ہے، اسلام اس راستے سے نہیں آئے گا۔ جو اسلام چاہتے ہیں وہ اس میں اپنی منزل کھوٹی نہ کریں، تائید کریں، جمہوریت کی تائید کریں، لیکن اس میدان میں اپنے وقت کو اور اپنی توانائیوں کو ضائع نہ کریں۔ اسلام آئے گا انتخابات کے ذریعے نہیں، انتخابات ضروری ہیں اس ملک کی سالمیت کے لیے۔ جیسے کہ بخار 106 ہو تو آپ پانی کی پٹیاں رکھتے ہیں تاکہ ٹیمپریچر کم ہو جائے، وہ کوئی علاج نہیں ہے بلکہ در حقیقت ایک فوری تدبیر ہے۔ اسی طریقے سے الیکشن ضرور ہونے چاہیے، اس کے لیے ہر ممکن تائید، لیکن جو اسلام چاہتا ہے اپنی پرائیورٹیز کا تعین کر لے۔ اگر اسلام چاہتا ہے تو اسلام اس راستے سے نہیں آئے گا، اس کے لیے پھر وہی طریقے محمدی، لا یصلح آخر هذه الامة الا بما صلى به اولها۔ حضرت ابوبکر صدیق سے بھی مروی ہے الفاظ اس کے ہم وزن اور بہت قریب المفہوم، اور امام مالک نے یہ الفاظ کہے کہ اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو سکے گی مگر اسی طریقے پر جس پر کہ پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی۔ تو طریقہ تو وہی ہے، وہی اسوہ محمدی، وہی آمنو برسول ہی یوتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ، ایک ہی راستہ ہے۔ یہ دونوں راستے جو ہے اسلام لانے کے نہیں ہیں، جمہوریت کی تائید ہونی چاہیے۔ اور اگر کوئی شخص بھی اگر وہ اپنے طور پہ کوئی کر دیتے ہیں، اگر بھٹو صاحب نے بھی جاتے جاتے شراب پر پابندی لگا دی تھی، چشمے ماں روشن دلے با شاہ، اگر ضیاء الحق صاحب بھی دیکھیں کہ اب کوئی اور راستہ نہیں رہا ہے، کوئی اگر اقدامات کر دے ویلکم، بہت اچھے، لیکن اس سے امید لگا کر اس میں اپنا وقت ضائع کرنا یہ نری حماقت ہوگی۔ اس کے اوپر جو ہے اگر کوئی بینک کر جائے اور اس پر اعتماد کر کے اس کے لیے کوئی کوشش کرے، بیکار ہے۔ کام ایک ہی ہے کرنے کا، اور وہ ہے طریق محمدی پر اعلی صاحب الصلاۃ والسلام، ایک اسلامی انقلاب اور اقامت دین کی جد و جہد۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کو جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، تفصیلوں تو کتاب چھپ چکی ہے، لیکن میں اجمالاً انشاءاللہ اگلے جمعے میں بیان کروں گا کہ وہ طریق محمدی کیا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔